نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم انا انزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين اسلموا للذين هادوا والربانيون والاحبار بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء فلا تخشوا الناس واخشوني ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص فمن تصدق به فهو كفارة له ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون وقفينا على آثارهم بعيسى ابن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة وآتيناه الإنجيل فيه هدى ونور ومصدقا لما بين يديه من التوراة وهدى وموعظة للمتقين وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة ولكن ليبلوكم فيما آتاكم فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون وأن احكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وإن كثيرا من الناس لفاسقون أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمين يا رب العالمين نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بہت مرتبہ ان اجتماعات میں بیان ہوئی ہے وہ بڑی طویل احادیث میں سے ہے اس کے راوی حضرت علی ہے رضی اللہ تعالی عنہ عظمت قرآن کے موضوع پر میں نے بارہا عرض کیا ہے کہ اس سے زیادہ جامع کوئی اور حدیث ہمیں نہیں مل سکتی طویل ترین جامع ترین حدیث عظمت قرآن کے موضوع اور یہ بات بھی میں نے بارہا بیان کی ہے کہ قرآن مجید کی عظمت سے کما حقہ آگاہ یا صرف اللہ ہے اور یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قدر گوہر شاہ دانت یا بدانت گوہر کسی عام آدمی کو کیا پتا چلے گا کہ یہ ہیرا ہے یا کانچ کا ٹکڑا ہے اس کے مابین فرق و امتیاز تو اصل میں وہی کر سکتے ہیں جو ان میں کھیلتے رہے ہوں جن کا یہ شغل رہا ہو تو یا تو جوہری کو معلوم ہوتا ہے کہ جوہر کی قدر و قیمت کیا ہے اور یا یہ کہ بادشاہ جن کا کہ یہ اوڑھنا بچھونا ہے ان کے لیے ان چیزوں کی قدر و قیمت ہے تو اللہ کا جو کلام ہے اس کی عظمت بھی کما حقہ تو اللہ ہی کے علم میں ہے مخلوقات میں سے اگر کوئی اس کا عالم ہو سکتا ہے کما حق ہو تو وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے ایک مرتبہ جناح حال میں جو ہماری سالانہ قرآن کانفرنس سے ہوا کرتی تھی یاد ہوگا کہ تقریر کی تھی عظمت قرآن اللہ کے کلام میں اور پھر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام میں. بہرحال مجھے آج یہ سارا اس لیے ذہن میں آیا یہ خیال کہ پچھلی مرتبہ یہ آیات جو ہے 7 آیات یہ میں نے تلاوت کی تھی اپنے تقریر کے آغاز میں, لیکن گفتگو کچھ مختلف مسائل پر اتنی زیادہ رہی کہ آخر میں صرف میں ترجمہ کر سکا ان آیات کا, اور ایک احساس شدید رہا کہ ان آیات کا حق جیسا کہ ادا ہونا چاہیے وہ نہیں ہوا, خاص طور پر اس پہلو سے کہ یہ بھی عظمت قرآن کا ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ بالکل ایسے محسوس ہوتا ہے قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں کہ یہ آج سے 1400 برس قبل نازل نہیں ہوا بلکہ آج نازل ہو رہا ہے. یہ بھی اس کی عظمت کا ایک عظیم پہلو. اسی لیے مجھے وہ حدیث یاد آئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضور نے ارشاد فرمایا انہا ستکون فتنتن, ان قریب بہت بڑا فتنہ رونما ہوگا. حضرت علی فرماتے ہیں کہ اس پر میں نے سوال کیا, میں نے عرض کیا فقلت مل مخرج منہا یا رسول اللہ, اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس فتنے سے نکلنے کا راستہ کون سا ہوگا. یہ مخرج جو ہے خروج سے نکلنے کی جگہ, جیسے کہ آج کل بڑے بڑے ہال جو ہے ان میں آپ دیکھتے ہوں گے ایگزٹ لکھا ہوتا ہے اور وہ سرخ روشنی اس میں رہتی ہے تاکہ اگر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی صورت ہو کہ جلدی سے ہال سے نکلنا پڑے تو لوگوں کو معلوم ہو کہ راستہ کدھر ہے, تو وہ مخرج ہے. اس میں ایک نقطہ یہ جو بہت ہی قابل توجہ ہے میرے اور آپ کے لیے کہ اگر ہم میں سے کوئی وہاں ہوتا تو جو ہمارا آج کل کا مزاج ہے اور جو ذہن بن گیا ہے ہم کچھ اور سوال کرتے ہیں, ہم یہ پوچھتے کہ وہ کب ہوگا, کیوں ہوگا, کیا ہوگا, کدھر سے آئے گا. اب یہ کیا, کیوں, کب, کدھر, یہ سب علمی باتیں, ان کا کوئی تعلق عمل سے نہیں. جبکہ عملی اعتبار سے ایک سوال اہم ہے کہ اس سے بچاؤ کی صورت کیا ہو, راستہ کون سا ہوگا. مومن کے سامنے اپنا مال اور انجام رہنا چاہیے کہ سب سے پہلے بات یہ سامنے آئے کہ کہیں میں اس فتنے میں مبتلا نہ ہو جاؤں, اور اگر خدا نہ خواستہ ہو جاؤں تو نکلنے کی شکل کون سی ہو. تو حضرت علی نے وہی سوال کیا من مخرج منہا یا رسول اللہ, اللہ کے رسول اس سے نکلنے کا راستہ کون سا ہو. اس پر اب آپ نے جو جواب دیا ہے کتاب اللہ, فتنوں سے بچانے والی شے اور فتنوں سے نکلنے کا راستہ اللہ کی کتاب, فیہ خبر ما قبلکم و نبا ما بعدکم و حکم ما بینکم. یہ حدیث جو ہے نہ صرف یہ کہ قرآن مجید کی مدح اور قرآن مجید کی عظمت کے بیان میں نہایت جامع ہے, یہ عربی زبان کی فصاحت اور بلاغت کا بھی معراج ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ایک دعویٰ کیا ہے کہ انا افصح العرب, میں عرب کا فصیح ترین انسان ہوں, یعنی اللہ تعالیٰ نے میری زبان پر عربی زبان کو جو ہے رواں کر دیا ہے, نہایت فصاحت اور بلاغت جو ہے اللہ نے مجھے عطا فرمائی. یہ بھی آپ نے فرمایا کہ اوتی تو جوامع الکلم, مجھے نہایت جامع کلمات اللہ نے عطا فرمائے ہیں کہ دو دو الفاظ کے جملے ہوتے ہیں الدین والنصیحہ, لیکن یہ کہ اب ان دو الفاظ کے اندر جو معنی مضمر ہے اور دین کی حقیقت کو جس طرح سمو دیا گیا ہے, دین تو نام ہے خیر خواہی کا, وفاداری کا. پوچھا گیا لمن یا رسول اللہ, حضور کس کی وفاداری, اب آپ نے جواب دیا للہ ہے, ولی کتاب ہی, ولی رسول ہی, ولی ائمت المسلمین وعامتہم, اللہ کی وفاداری سب سے اول ہوگی, پھر اس کی کتاب کی وفاداری, پھر اس کے رسول کی وفاداری, اور پھر اہل ایمان جو ہے مسلمان ان کے جو خاص طور پر نمایاں لوگ ہیں امام ہیں ان کے جو سربراہ ہیں ان کی خیر خواہی, اور اب عامت الناس کی خیر خواہی. بہرحال حضور نے جو یہ دو باتیں فرمائی ہیں کہ انا افصح العرب اور اوتی تو جوامع الکلم, ان کے اعتبار سے اگر ایک حدیث پیش کرنی ہو تو یہ حدیث کفایت کرے گی ان دونوں دعووں کے ثبوت میں. اب آپ دیکھیں گے اس میں تین تین چار چار جملوں کے ٹکڑے آتے ہیں, ان کے اندر وہی ردم جو قرآن مجید میں آپ کو نظر آتا ہے, قوافی ہے, آیات ایک ہی طرح سے ختم ہو رہی ہیں, ان میں ایک غنا ہے, ان میں ایک ردم ہے, ان میں اپنی ایک موسیقی ہے. اسی طریقے سے فیہ خبر ما قبلکم و نبا ما بعدکم و حکم ما بینکم, اس کے بعد آپ نے فرمایا وہو الصراط المستقیم وہو حبل اللہ المتین، یہی ہے اللہ کی مضبوط رسی، وہو ذکر الحکیم، اب یہاں پر وہ تین قافیے مختلف ہو گئے، وہو الصراط المستقیم وہو ذکر اللہ الحکیم وہو حبل اللہ المتین، اس کے بعد آپ نے فرمایا جس کے لیے یہ حدیث اس وقت میں کوٹ کر رہا ہوں کہ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرۃ الرد، پھر وہی تین جملے، اس کے عجائب کبھی ختم نہیں ہو اور لوگ اس سے کبھی سیر نہ ہو سکیں گے کہ ایک شخص ہے ساری عمر اس پر تدبر کر رہا ہے، اس نے 50 سال لگا دیے 60 سال لگا دیے لیکن کبھی اس کا جی اکتائے گا نہیں، یہ سیر ہونا کسے کہتے ہیں؟ آپ کے سامنے کھانا رکھا ہوا بہترین کھانا ہے جس سے کہ آپ کو خاص طور پر چلیے آپ کے ذوق کے مطابق ہے آپ کی پسند کا ہے، لیکن کچھ کھانے کے بعد اب آپ اس کے بعد ہاتھ روک لیں گے، سیر ہو گئے کہ اب کوئی طبیعت میں اشتہا نہیں رہی اس لیے کہ بھوک ختم ہو گئی، اب کتنا کھائے گا انسان؟ لیکن قرآن ایسی چیز نہیں ہے جس سے کوئی اس پر تدبر کرنے والا کبھی سیر ہو سکے کہ وہ یہ سمجھے کہ اب میرے اندر رغبت نہیں رہی، بلکہ یہ کہ جیسے اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ کل یوم ہوا فی شان، ہر روز اس کی ایک نئی شان ہے، نئی شان سے جلوہ گر ہوتا ہے، اسی طریقے سے یہ قرآن مجید بھی جو ہے ہر دور میں ہر آنے والا زمانہ ہر دور کے افق علمی پر یہ خورشید تازہ کے مانند طلوع ہوتا رہے گا اور محسوس ہوگا ہر دور میں کہ یہ ہمارے ہی زمانے کے لیے نازل ہوا۔ لا تنقضی عجائبہ ولا یشبع منہ العلماء ولا یخلق عن کثرۃ الرد، بار بار کے پڑھنے کے باوجود کبھی اس پر پرانا پن نہیں آئے گا، یار یہ چیز تو بہت دفعہ پڑھ چکا ہوں میں، اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ دنیا کا کوئی اور ایسا نہیں ہو سکتا لٹریچر، آسمانی کتابوں کی یہ شان ہے، اور وہ آسمانی کتابیں جن میں تحریف ہو گئی ہے لیکن کچھ نہ کچھ چیزیں ابھی موجود ہیں اصلی، ان میں بھی اس کا عکس نظر آ جائے گا، چنانچہ انجیل کو پڑھتے ہوئے اس طرح کی کیفیت محسوس ہوتی ہے کہ یہ وہ ابدی کلام ہے، اس میں موجود ہے وہ کلام، سارا کا سارا تو ختم نہیں ہوا، نہ تحریف ہوئی ہے، غلط چیزیں شامل ہو گئی ہیں، کچھ چیزیں نکال دی گئی ہیں، لیکن یہ کہ وہ آسمانی ہدایت کا کچھ حصہ تو اس میں موجود ہے، تو اس کی کیفیت تو ہے برقرار کہ وہ بائبل جو ہے اس کو آپ پڑھتے ہوئے محسوس کریں گے کہ اس کے اندر بھی وہی جھلک ہے، بس تمام و کمال جو ہے وہ یہ قرآن مجید کی شان ہے کہ اس سے کبھی بھی سیری نہیں ہوگی، دن اکتائے گا نہیں۔ ایسے لوگ بھی ہمارے ہاں گزرے ہیں اور چونکہ تواتر کے ساتھ روایات ہیں روزانہ ایک قرآن ختم کرتے رہے لیکن کبھی ان کی زندگیوں کے اندر اس سے کوئی بھی یعنی ایسی بات نہیں ہوئی کہ وہ اب تھک گئے ہوں کہ قرآن مجید جو ہے وہ اب ہمارے اندر کوئی رانائی نہیں رکھتا، کوئی اس کے اندر دلچسپی نہیں رہی۔ تو بالکل واقعہ یہ ہے کہ ان آیات کو پڑھتے ہوئے مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ تو آج کے لیے نازل، تنبہ ہوا خاص طور پر پچھلی مرتبہ تقریر کرتے ہوئے کہ جس مسئلے سے آج اس وقت ہم مسلمانان پاکستان دو چار ہیں، اس کے جو سیاسی پہلو ہیں، کون کس وجہ سے اس کو لے کر کھڑا ہوا ہے اور کون کیا کر رہا ہے، میں اس سے بحث نہیں کرنا چاہتا، لیکن یہ کہ شریعت کی بالادستی وہ تو پاکستان کا ایک ایسا، یوں سمجھیے کہ اس کا منطقی تقاضا ہے قیام پاکستان کا کہ جس کو کوئی شخص غرض نہیں کرتا، اس میں اختلاف کی کوئی گنجائش صرف ہے ہی نہیں، اس کو ہر طرح کے سیاسی جو بھی اختلافات ہوں اور کھینچتان ہو اس سے ہمیشہ بالا تب رکھنے کی ضرورت ہے کہ معلوم ہو کہ اس معاملے کے اندر ہمارے مابین اختلاف نہیں، سیاسی مسائل میں اختلاف ہو سکتا ہے، کیا شکل اختیار کی جائے، صوبوں کو کتنے اختیارات دیے جائیں، صوبائی اور مرکزی حکومتوں کے مابین تقسیم کیا، یہ ساری چیزیں جو ہیں ان میں سے کوئی چیز کتاب و سنت کے نصوص سے ثابت نہیں، یہ سب ہمارے انتظامی معاملات ہیں جو باہمی مشورے سے طے ہونے چاہیے، اس میں کوئی ایک رائے بھی ہو سکتی ہے دوسری رائے بھی ہو، الیکشن ہو یا نہ ہو، یہ ٹرم پوری ہو یا درمیان میں مڈ ٹرم الیکشن ہو جائیں، اس میں سے کسی چیز کا تعلق شریعت کے نصوص سے نہیں، یہ ہمارے انتظامی معاملات، ان سے بالا تر ہو کر شریعت کی تنفیذ اور شریعت کی بالا دستی یہ در حقیقت وہ شے ہے کہ جس سے کسی پاکستانی مسلمان کو اختلاف نہیں کرنا چاہیے، محض اس دلیل کی بنا پر کہ اس کو تو وہ لوگ لے کر اٹھ رہے ہیں اور ان لوگوں نے اسے پولیٹیکل سٹنٹ بنایا ہے اور ان لوگوں نے در حقیقت اس کے ذریعے سے اپنی حکومت کو توالت کی کوشش کی ہے، یہ چیزیں اپنی جگہ ہیں، میں ان کو چیلنج بھی نہیں کرتا، میں یہ نہیں کہتا کہ وہ غلط ہے، لیکن یہ کہ اصل میں یہ ہمیں جو کرنا چاہیے وہ یہ ہے کہ ان مسائل کو علیحدہ کر دیں اور اپنے آپ کو اس معاملے کے اندر بالکل یکجان ثابت کریں کہ جہاں تک شریعت کی بالادستی کا تعلق ہے اس میں ہمارے مابین کوئی اختلاف، اسی طرح جو میں نے آج عرض کیا تھا کہ میرا احساس یہ ہوا کہ یہ تو آج کل کے حالات کے لیے یہ آیات نازل ہوئی ہیں. مجھے وہ واقعہ یاد آیا, آپ نے پڑھا ہوگا سیرت النبی میں کہ حضور کے انتقال پر جب صحابہ کرام کے اوسان خطا ہو گئے, اور آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر جیسا آدمی, فولادی اعصاب رکھنے والا آدمی عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ, ان کی کیفیت یہ ہو گئی کہ انہوں نے تلوار کھینچ لی اور برہنہ تلوار لے کر بیٹھ گیا کہ جس نے کہا کہ محمد کا انتقال ہو گیا گردن اڑا دوں گا, اس وقت حضرت ابو بکر آئے. یعنی جو کیفیت کے پھر ان کے ڈھائی سالہ سوا دو سالہ دور خلافت میں ظاہر ہوئی ہے کہ یہ تو عظیمت کا ایک کوہ ہمالیہ ہے, اس کے نحیف جسے کے اندر اور بڑے ہی یعنی جسم جو ہے کمزور اور ناتواں جسم کے اندر عظیمت اور قوت ارادی جو ہے وہ تو فولادی ہے. یہ اس کا ظہور عین اس وقت بھی ہو گیا ہے کہ وہ روایت کی آتی ہے کہ سیدھے گئے اندر, اس لیے کہ پردے کا سوال نہیں تھا. اپنی بیٹی ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا, ان کے حجرے میں حضور کا انتقال ہوا ہے, وہاں موجود ہیں. گئے اور چادر ہٹائی چہرے مبارک سے, پیشانی کو بوسا دیا اور کیا کہ اللہ تعالیٰ اب آپ پر دو موتیں جمع نہیں کرے گا. یہ موت جو آنی تھی کل من علیہا فان, اس کو ایک مرتبہ تو آنا تھا, کل نفس ذائقت الموت, اب وہ ابدی زندگی آپ کی جو ہے اس کا آغاز ہو چکا. پھر اس کے بعد آپ چہرہ جو ہے وہ پھر ڈھانپ لیا, واپس آئے اور اب آیت پڑھی, وہ آیات مبارکہ جو سورہ آل عمران میں, وما محمد الا رسول قد خلت من قبله الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. اب یہ حضرت عمر سنتے گئے اور خود یہ کہتے ہیں کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ یہ آیات ابھی نازل ہوئی. یہ اس تاثیر کی کیفیت ہے کہ محسوس ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اس وقت جس صورت حال سے ہم دو چار ہیں, بالکل اس وقت گویا کہ جیسے آگ کے اوپر بارش اگر پڑے اور اب آگ ٹھنڈی ہو جائے, تو اس وقت کی کیفیات کے اندر وہی تاثیر جو ہے ان آیات کے پڑھنے سے ہوئی. اور حضرت عمر کے یہ الفاظ ریکارڈ پر ہے کہ مجھے ایسے محسوس ہوا کہ جیسے یہ آیت ابھی نازل, بالکل اسی طرح کا معاملہ ان آیات مبارکہ کا کہ اس وقت جو صورتحال ہمارے ملک میں ہے, اور ایک کافی براڈ بیس جس کو کہا جائے گا ایک اتحاد علماء کرام کا اور دینی جماعتوں کا وجود میں آیا ہے. چنانچہ اس ہفتے کے دوران جو ایک پریس کانفرنس ہوئی ہے اس متحدہ محاذ کی طرف سے, جو اس کی کارروائی ہوتی ہے وہ ہوئی, اس کے بعد بعض اخبار نویسوں نے یہ کہا کہ اور تو جو بات ہے وہ ہے, لیکن یہ کہ آپ لوگوں کو یکجا ایک پلیٹ فارم پر دیکھ کر بہت عرصے کے بعد ہمیں جو ہے بہت خوشی ہوئی ہے کہ یہ مختلف فرقوں سے یا مختلف مسلکوں سے, مختلف جو مذہبی جو بھی گروہ بندیاں ہیں ان سے تعلق رکھنے والے لوگ اس ایشو پر آ کر جمع ہو گئے, ایک پلیٹ فارم پر موجود ہیں. میں نے یہ چاہا کہ اس حوالے سے, چونکہ پرسوں آپ کے شہر میں انشاءاللہ العزیز خدا کرے کہ کوئی رکاوٹ نہ ہو, تو وہ متحدہ شریعت محاذ کا کنونشن ہو رہا ہے جس کی میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ کو خبر دی تھی اور دعوت دی تھی کہ اس میں زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہو, تو چونکہ اب وہ پرسوں ہوگا تو اسی کی مناسبت سے میں چاہتا ہوں کہ آج ذرا ان آیات مبارکہ پر اثر نو آپ غور کریں. اس میں جو آخری آیت ہے میرے نزدیک وہ ہے جسے آپ, یعنی بلا تشبیہ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں کہ جیسے ہم اپنی گفتگو میں کہتے ہیں ٹیپ کا بند یہ ہے, یعنی لب لباب کہہ لیں, اصل مقصود کہہ لیں, خلاصہ کہہ لیں, وہ آخری آئے. اف حکم الجاہلیت یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون. کیا یہ لوگ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں, جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں, جاہلی حکومت چاہتے ہیں؟ یعنی یہ اصل میں اس لفظ جاہلی کو یہاں سمجھیے, یہ اس عام معنی میں نہیں ہے جس معنی میں ہم جاہل کا لفظ استعمال کرتے ہیں. جاہلیت جو ہے وہ اسلام کے مقابلے کی ایک اصطلاح ہے. الفاظ اگرچہ زبان جو پہلے سے موجود ہے اس زبان ہی میں سے الفاظ چنے جاتے ہیں, لیکن پھر جب انہیں اصطلاحات کی حیثیت حاصل ہو جاتی ہے تو ان کا اپنا ایک مفہوم ہوتا ہے. اگر اس مفہوم کو ہم نہیں سمجھیں گے تو پھر یہ کہ اس لفظ اس عبارت کی اصل حقیقت تک نہیں پہنچ پائے. اصل میں ویسے تو جہل کسے کہتے ہیں عربی زبان میں, اردو میں یہ لفظ آیا ہے تو اس کے معنی ہو گئے ہیں ایک ایسا شخص جو ان پڑھ ہو. یہ عالم کے مقابلے میں جاہل استعمال ہوتا ہے, ان پڑھ, لیکن عربی میں اس معنی میں تو یہ ہے ہی نہیں. جاہل کا لفظ آتا ہے نادان کے معنی, جذباتی آدمی, مشتعل مزاج آدمی. جاہل اصل میں جو صاحب حلم انسان ہو, حلیم التبع, تو حلیم کے مقابلے کا لفظ جاہل ہے. اول تو یہ بات ذہن میں رکھیے, ہو سکتا ہے کہ ایک شخص پی ایچ ڈی ہو لیکن جاہل ہو, ایک شخص بہت بڑا عالم ہو لیکن جاہل ہو, وہ علم کا تو اس نے اپنے بہت سا جو ہے مواد اپنے دماغ میں جمع کر لیا، لیکن نفس کا خواہشات کا بندہ ہے تو جاہل ہے. اصل میں تو وہ شخص کے جو سمجھ کے چل رہا ہو، جس کا زندگی کا معاملہ اور جس کی روش، جس کا رویہ جو ہے وہ ہو سمجھداری پر مبنی، وہ ہے کہ جو شخص سمجھا جائے گا کہ یہ جہالت سے نکل گیا. ورنہ جو جذبات کے پیچھے چل رہا ہے، خواہشات کی پیروی کر رہا ہے، شہوات ہی کا متبع بن گیا ہے، وہ چاہے انہوں نے 3 یونیورسٹیوں سے پی ایچ ڈی کی ڈگری لیے بیٹھا ہو، عربی زبان میں جو لفظ جہل کے معنی ہے اس کے اعتبار سے وہ جاہل شمار ہوگا. تو پہلے تو یہ فرق سمجھیے. پھر جاہلیت جو ہے وہ اس معنی میں نہیں ہے، بلکہ جاہلیت جو ہے اسلام سے پہلے کا دور جاہلی دور ہے. اسی لیے اسلام سے پہلے کے دور کی شاعری جاہلی شاعری کہلاتی ہے. اب یہاں یہ اسلام کے مقابلے کا لفظ ہے جاہلیت، دور جاہلیت. دور جاہلیت وہ ہے جبکہ اللہ کی کتاب ابھی نازل نہیں ہوئی تھی، خاص طور پر عرب محروم تھے. کتاب اگر تھی بھی محرف شکل میں تو وہ نصارہ کے پاس تھی، وہ یہود کے پاس تھی. یہ جو لوگ آباد تھے جزیرہ نما عرب میں، اور ان میں ایک بہت بڑی تعداد جو حضرت اسماعیل کی اولاد پر مشتمل تھی، بنی اسماعیل، ویسے یہ کہ اور بھی قبائل تھے جو یہ یمن وغیرہ سے آ کر آباد ہوئے ہیں. یہ جو خزرج اور اوس کے قبائل مدینے میں آباد تھے، یہ بنو اسماعیل میں سے نہیں تھے، بلکہ یہ ایک زمانے میں یمن سے آ کر یہاں آباد ہوئے. تو عرب میں دو قسم کے لوگ تھے، ایک وہ قدیمی عرب جو یہاں کے پرانے باشندے تھے، اس لیے کہ حضرت اسماعیل بھی تو آپ کو معلوم ہے نا کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے ہیں. حضرت ابراہیم تو اصلاً تو پیدا ہوئے تھے عراق میں، شہر ارم میں، پھر انہوں نے جو بھی مختلف ہجرتیں کی ہیں، شام میں آباد ہوئے، مصر بھی گئے، اور اپنے ایک بیٹوں کو یہاں پر آباد کیا ہے. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع عند بیتک المحرم ربنا لیقیم الصلاۃ، پروردگار میں نے اپنی نسل کی ایک شاخ کو تیرے اس گھر کے پاس آباد کر دیا ہے. تو حضرت اسماعیل کی اولاد جو یہاں پر اب پھلی پھولی تو وہ بنو اسماعیل ہے. باقی جو اور لوگ وہاں پر پہلے تھے وہ بھی عرب ہیں، لیکن یہ دونوں کے دونوں وہ ہیں کہ جن کے پاس کوئی کتاب نہیں، کوئی نبوت کی روشنی نہیں، اس لیے ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ ہیں، اور ان کی تہذیب، ان کی شاعری، ان کی روایات، ان کی رسومات وہ دور جاہلی شمار ہوتا ہے. اب اس لفظ کو وہاں سے لے کر آئیے تو اس کو اب عام کیجئے، جس کو ہم کہتے ہیں تاویل عام. کتاب اللہ سے ہٹ کر جو راستہ ہے وہ جاہلیت کا راستہ ہے، اس لیے کہ ساری بات ہی کتاب اللہ کی. اس دور کا سب سے بڑا شرک میں نے بارہا بیان کیا ہے کہ ہم لوگ جھگڑتے رہتے ہیں اس چیز پر کہ یا رسول اللہ کہہ دیا شرک ہو گیا، یا کسی نے کہا شرک نہیں ہوا، قبر کی کسی نے زیارت کر لی، کوئی طریقہ ایسا اختیار کر لیا، کہیں جھک گیا تعظیمن، اب جھگڑا ہو گیا کہ یہ تعظیمی سجدہ جو ہے یہ شرک ہے کہ نہیں ہے. یہ چیزیں تو ہیں ہمارے مابین، ان پر ہم حساس ہیں، لیکن اس کو بھولے ہوئے کہ اس دور کا سب سے بڑا شرک جو ہے وہ غیر اللہ کی حاکمیت کا شرک ہے. اللہ کو ہٹا کر کسی اور کو حاکم مان لینا، حاکم علی الاطلاق، جو چاہے حکم دے دے، جو چاہے قانون بنا دے. حاکمیت جو ہے غیر اللہ کی، سوورنٹی سوائے اللہ کے کسی کے لیے مان لینا، وہ کسے بادشاہ، وہ ایک شخص ہے تو بھی شرک، وہ اگر پوری قوم ہے تب بھی شرک، کسی قوم پر دوسری قوم حاکم ہو گئی ہے تب بھی شرک. اس لیے کہ در حقیقت جیسے اقبال نے کہا ہے، ان کے بڑے عظیم اشعار میں سے یہ شعر ہے کہ سروری زیبا فقط اس ذات بے ہمتا تو ہے، حکمراں ہے ایک وہی باقی بتانے آزری. حاکمیت اور سروری اور سوورنٹی، یہ تو صرف ایک ذات پر یہ جامع راست آتا ہے. جیسے کہ ایک حدیث قدسی ہے کہ الکبر ردائی، تکبر جو ہے وہ میری چادر ہے. یہ تکبر کسی اور پر راست آ ہی نہیں سکتا. تم سب کے سب جو ہو، تم تو فقراء ہو اللہ کی جناب سے، سب محتاج ہو، تمہارا وجود وہ ہمارے اذن کے اوپر اس کا دار و مدار ہے، لہذا انتم الفقراء واللہ هو الغنی، غنی تو صرف وہ ہے. لہذا تکبر کی چادر جو ہے وہ صرف الکبر و ردائی، مخلوق میں سے اگر کوئی تکبر کرتا ہے تو گویا کہ میری چادر گھسیٹ رہا ہے، تو اس سے میرا اعلان جنگ ہے. یہی وجہ ہے کہ حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں کہ لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال حبة من كبر، اگر رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی تکبر ہوگا کسی کے دل میں تو وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے. بالکل اسی طرح سمجھیے کہ حاکمیت جو ہے وہ ایکسکلوسیولی اللہ کے لیے، کوئی اس میں شامل نہیں. ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه ذلک الدین القیم.
حکم دینے کا اختیار مطلق اللہ کے سوا کسی اور کے لیے ہے ہی نہیں. اس نے حکم دیا ہے کہ مت بندگی کرو سوائے اس کے کسی کی. یہی دین قیم ہے, یہی ہے وہ دین جو ہمیشہ سے چلا رہا ہے. یعنی اس رکوع میں بھی آپ نے دیکھا, اور انشاءاللہ آج بھی ہم پڑھیں گے اسے, کہ ہم نے تم میں سے ہر امت کے لیے ایک شریعت مقرر کی ہے. شریعتیں مختلف ہیں, دین قیم ایک چلا رہا ہے حضرت آدم سے این دم تک اور تا قیام قیامت, وہ دین تو ایک ہی رہے گا. ان دین عند اللہ الاسلام, ذالک الدین القیم, یہ ہے قائم رہنے والا دین. وہ ایک جملے میں آ گیا, ان الحکم الا للہ امر اللہ تعبدوا الا اياه ذالک الدین القیم. حکم دینے کا اختیار مطلق اللہ کے سوا کسی کو نہیں, اور اس نے یہ حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کو نہ پوجو, یہی دین قیم. حاکمیت بھی اس کی اور عبادت بھی اس کی. ویسے تو لفظ عبادت میں بھی حاکمیت آ جاتی ہے, لیکن چونکہ عبادت کا لفظ ہم عام طور پر استعمال کرتے ہیں جو مراسم عبودیت ہے, موڈز آف ورشپ, نماز ہے, روزہ ہے, تو وہ بھی کسی اور کے لیے نہیں سوائے اللہ کے, اور حاکمیت بھی کسی اور کے لیے نہیں سوائے اللہ کے. سیاسی شرک اور مذہبی شرک, ان دونوں کی نفی کر دی اس ایک آیت میں. اسی مضمون کو سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں, لم یکن لہ شریک فی الملک, بادشاہی میں اختیار میں کوئی اس کا شریک نہیں. سورہ کہف میں فرمایا گیا ولا یشرک فی حکمہ احدا, وہ اپنے حکم میں اس حق میں کسی اور کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں. رسول بھی ان کے نمائندے کی حیثیت سے حکم دیتے ہیں, خود اپنی ذاتی اتھارٹی پر نہیں دیتے. اور صحابہ کرام کے سامنے اس قدر واضح تھی یہ بات کہ مختلف مواقع پر صحابہ کرام پوچھ لیتے تھے. میں نے آپ کو مثالیں دی ہیں, غزوہ بدر کے موقع پر حضور نے حکم دیا فلاں جگہ پڑاؤ لگا لیا جائے, صحابہ کرام نے بعض حاضر ہوئے اور بڑی ہمت کی انہوں نے, بڑی جرت کا ثبوت دیا, سوال کر لیا کہ حضور یہ وحی کا حکم ہے یا یہ آپ کی ذاتی رائے ہے؟ اب آپ غور کیجیے ذرا, اگر تو وحی کا حکم ہے یہ تو پھر ٹھیک ہے, جو حکم ہے اللہ کا, لیکن ذاتی رائے ہے تو ہمیں کچھ عرض کرنے کی اجازت دیجیے. انہوں نے فرمایا کہ ٹھیک ہے کہو. تو انہوں نے کہا کہ ہمارا جو تجربہ ہے, جنگی تجربہ, اس کی روح سے یہ جگہ جو ہے پڑاؤ کے لیے درست نہیں ہے, بلکہ یہ کہ اس جگہ ہمارا کیمپ لگنا چاہیے. حضور نے فوراً حکم دیا کہ یہاں سے اکھاڑو اپنے خیمے اور وہاں لگا دو. معلوم ہوا کہ اصل جو ہے مطاع حقیقی وہ اللہ ہے. یہ چیز جو ہے اس درجے واضح تھی. میں نے تو آپ کو ایک اور واقعہ سنایا ہے حضرت بریرہ کا رضی اللہ تعالی عنہ, ایک معمولی کنیز, یعنی یہ کہ ایک تو یہ کہ مرد نہیں عورت, عورتوں میں کنیز باندھی, وہ بھی اس مسئلے سے کس درجے آگاہ تھی اس کا تصور کیجئے. وہ حضرت عائشہ کی کنیز تھی, باندھی تھی حضرت عائشہ کی, اور اسی حالت میں ایک غلام تھے حضرت مغیث, ان سے ان کی شادی ہوئی تھی, کنیز کی شادی غلام کے ساتھ. اب حضرت عائشہ نے اپنی باندھی کو آزاد کر دیا, بریرہ آزاد ہو گئی. آزاد ہونے پر شریعت اسلامی کی روح سے اب انہیں ایک حق حاصل ہوا کہ وہ چاہے تو اس کے نکاح میں رہے, آزاد اپنی مرضی سے بھی اس نکاح کو کنٹینیو کر سکتی ہے, اور اگر نہیں تو ان کا نکاح ختم ہو گیا. اب یہ کہ وہ آزاد ہے, کہیں اور نکاح کر سکتی ہیں. انہوں نے کہا حضرت بریرہ نے کہ میں تو اب مغیث کے گھر میں نہیں رہوں گی. حضرت مغیث کو ان سے بہت عشق تھا, محبت تھی, انہوں نے لاکھ خوشامد کی, وہ نہیں مانی. انہوں نے حضور کے پاس آ کر روئے دھوئے کہ حضور بریرہ سے کہیے کہ وہ میرے ہی نکاح میں رہے. حضور نے بلایا بریرہ کو, سفارش کی. حضرت بریرہ وہی سوال کرتے ہیں کہ حضور یہ آپ کا حکم ہے یا مشورہ ہے؟ حضور نے فرمایا سوچ کر کہ مشورہ ہے, حکم نہیں. تو وہ کہتی ہے کنیز کہ مجھے آپ کا یہ مشورہ قبول نہیں. یہاں تک ہے آزادی اور حریت جو دی ہے محمد الرسول اللہ کا, اور پھر یہ نہیں ہے کہ حضور نے کوئی اظہار ناراضگی فرمایا. یہ بات جان لیجئے کہ مطاع حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہیں. اصل میں جو حاکم ہے وہ اللہ ہے, اس کے نمائندے ہیں محمد الرسول اللہ. جہاں وہ یہ فرمائے کہ یہ اللہ نے فرمایا ہے, وہاں تو چون و چرا نہیں. اب اس کے بعد جو بات انہوں نے فرمائی ہے, اگر کسی نے اس سے کوئی اختلاف کیا اور اس کے اندر تبدیلی ہو گئی تو بات اور ہے, ورنہ اس کو سمجھا جائے گا کہ اسے بھی اللہ تعالی کی طرف سے سند حاصل ہو گئی ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا. اگر اس میں کوئی غلطی کا احتمال ہوتا تو اللہ درست کر دیتا. یہی معنی ہے معصومیت کے, جو ہم سمجھتے ہیں کہ نبوت کے ساتھ ختم ہو چکی. لہذا کسی شخص کا عمل دین میں حجت نہیں ہے سوائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کہ انہوں نے جو عمل کیا اور جو فیصلے دیے اگر اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے یا کوئی اور اسباب ایسے اللہ نے پیدا نہیں کر دیے کہ ان کے درمیان اس کے اندر کوئی تبدیلی ہو تو پھر وہ گویا کہ دین میں حجت ہو جائے گا. تو یہ ہے اصل میں دین کا معاملہ. تو یہاں فرمایا افا حکم الجاہلیت یبغون, اگر تمہیں شریعت نہیں چاہیے تو کیا چاہیے؟ شریعت سے ماں فرا جو ہے وہ تو جاہلیت کے سوا کچھ نہیں, وہ شرک ہے, وہ کفر ہے. لہذا اس معاملے میں سارے اختلافات کو برقرار رکھتے ہوئے, شاید آج یہاں تقسیم ہونا تھا, وہ میں نے جو مضمون لکھا ہے چھپنا تو ہے, میں نے تفصیل سے لکھ دیا ہے, سیاسی مسلک علیحدہ رکھے, اینڈ وی ایگری ٹو ڈیفر. اس معاملے میں ہم اس چیز کو پہلے سے طے کر لیتے ہیں کہ اختلاف ہو جائے گا, اور ہے اختلاف ہمارے موقف کا, لیکن شریعت پر آ کر ہم متحد ہیں. یہ کوئی کرے, یہ ضیاء الحق کرے, کوئی کرے کسے باشد. آپ کو معلوم ہے کہ اس سے پہلے بھی جو اقدامات ہوئے ہیں وہ مختلف اسباب سے, ہم کس کے بارے میں کہہ سکتے ہیں کہ وہ 100% نیک نیت تھا؟ کسی نے یہاں پر جمعے کی تعطیل کی اور یا شراب کی بندش کا کوئی حکم بنایا تو کیا تھا؟ کوئی دباؤ تھا, عوامی دباؤ تھا, یا یہ کہ کوئی ایسا اپنا ذاتی ارادہ تھا؟ وہ جانے اس طرح کا قرارداد مقاصد جب پاس ہوئی ہے تو میں آپ کو بتا چکا ہوں, ریکارڈ پر ہے کہ ایسے لوگ موجود تھے جنہوں نے کہا کہ ہماری گردنیں آج شرم سے جھک گئی ہیں اور ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں, آج ہم حاکمیت خدا کا, خدا بندی کا یہاں پر ذکر کر رہے ہیں. اس دور میں 20ویں صدی کے نصف, اس لیے کہ غالباً سن 51 میں پاس ہوئی ہے, مجھے یاد نہیں ہے صحیح, 50 یا 51 میں, 49 میں, تو وہ 20ویں صدی جو ہے نصف ہو چکی. اس 20ویں صدی کے نصف کی تکمیل پر اور اب ایک ملک جو ہے وہ اعلان کر رہا ہے, اس لیے کہ واقعہ یہ ہے کہ وہ دستور ساز اسمبلی وہ ایک قومی زبان تھی, اس کا کہا ہوا گویا کہ اس ملک کے عوام کی طرف سے تھا, تو پوری کی پوری قوم نے گویا کہ اجتماعی سطح پر کلمہ شہادت ادا کیا ہے اور اجتماعی طور پر اپنے اسلام کا اعلان کیا ہے اس قرارداد مقاصد کے ذریعے. تو کس نے پاس کی, کیوں پاس کی, اس کی نیت کیا تھی, اس کو ایک طرف رکھیے, لیکن وہ چیز ایک ایسا سنگ میل بن گئی ہے کہ کوئی شخص بھی, بڑے سے بڑا سیکولر مزاج کا آدمی بھی, اس کو نکال تو نہیں سکا, پریمبل کے طور پر رہی, اگلا قدم بڑھا ہے, اب وہ دستور کا جز بن گئی ہے, وہ اپنی جگہ پر کوئی نہ کوئی ارتقا ہوا ہے, لیکن یہ کہ اس کے اندر رجعت احترا جسے کہتے ہیں واپسی کا کوئی سوال پیدا نہیں. اسی طرح جس اللہ کے بندے نے بھی وہ دفعہ ہمارے دستور میں رکھ دی تھی کہ نو لیجسلیشن ول بی ڈن ریپگننٹ ٹو دی قرآن اینڈ دی سنہ, اللہ تعالیٰ اس کو اجر و ثواب عطا فرمائے جس نے کیا, لیکن یہ کہ پھر اسے نکال کوئی مائی کا لال نہیں سکا کہ اس کو نکال دے. ٹھیک ہے کہ وہ صرف ڈائریکٹو پرنسپلز میں تھی, ذرا سا اس کے بعد آگے بڑی, کچھ تھوڑی سی داخل ہوئی آپریٹو کلاسز میں. اب یہ ہے کہ در حقیقت شریعت بل کیا ہے؟ شریعت بل اس کے سوا کچھ نہیں ہے, شریعت کی بالا دستی کہ اس دفعہ کو 100% گویا کہ اس ملک کے دستور کے اندر نافذ کر دیا جائے. اس شریعت بل سے واقعہ یہ ہے کہ کچھ نہیں ہو سکے گا اگر دستور میں ترمیم نہ ہو. حکومت جو لائی تھی نئی ترمیم کا بل, اس کے اندر کمی تھی, اس میں ریزرویشن تھی, دستور کے اندر اس کو پورے طور پر نافذ کرنے کے لیے جو بقیہ حصوں کے اندر ترمیم ہونی چاہیے تھی وہ نہیں کی گئی تھی. پھر یہ کہ اس میں بھی حکومت جو ہے وہ بالکل ایسے ہی تھی جسے آپ ڈاوا ڈول کہتے ہیں, نتیجہ یہ نکلا ہے کہ وہ 90 دن بھی لیپس ہو گئے, اور ایک نقطۂ نظر یہ سامنے آ چکا ہے کہ اب اس کی سینٹ میں جو منظوری تھی وہ غیر مؤثر ہو چکی, ہوئی یا نہیں ہوئی یہ کانسٹیٹیوشنل اور پارلیمنٹری پروسیجر کا مسئلہ ہے, لیکن بہرحال جس شخص نے یہ بات کہی ہے وہ غیر اہم شخص نہیں ہے, فخر امام صاحب جو اسپیکر رہے ہیں اس اسمبلی کے, انہوں نے یہ رائے دی ہے کہ اب وہ گیا. لیکن یہ کہ بہرحال جو چیز ہمیں کرنی ہے وہ یہ ہے, یہ سب کچھ اگر ہوگا تو اس وقت ہوگا جبکہ عوامی دباؤ موجود, یہ عوامی دباؤ برقرار رکھنا ہے. تو شریعت بل کے ساتھ ساتھ ترمیم جو ہے دستور کے اندر ہونی چاہیے, اور وہ ترمیم ایسی ہونی چاہیے کہ کہیں بھی کوئی لیکیونا, کہیں بھی کوئی خلا نہ رہ جائے, کوئی چور دروازہ نہ رہ جائے, بلکہ یہ نظر آئے کہ شریعت جو ہے اس ملک کے اندر فائنل اتھارٹی شریعت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم, کتاب و سنت. اس بل میں اگرچہ جیسا کہ میری ذاتی رائے ہے, میں نے اس تحریر میں بھی لکھا ہے, وہ اگر ابھی آپ کو نہیں ملی ہے تو شاید تقسیم ہو جائے بعد میں, آپ پڑھ لیں اس کو, میں نے اس میں لکھا ہے کہ ذاتی طور پر میری رائے ہے تھوڑی سی مختلف, لیکن یہ کہ اصل میں اجتماعی موقف اختیار کرنے کے لیے اگر اپنی ذاتی آرام میں کثر و انکسار نہ کیا جائے تو کیسے ہوگا؟ ہر ایک اپنی رائے کے اوپر اڑا رہے تو کوئی اجتماعی موقف تو نہیں ہو سکتا. اس اعتبار سے اس میں جو کام کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ شریعت کے ساتھ کسی بھی فقہ کو وہاں معین طور پر اس کا نام نہیں لیا گیا کہ وہ فقہ حنفی ہو یا فلاں ہو, بلکہ یہ طے کر دیا گیا کہ اصل شریعت ہے کتاب و سنت, البتہ کتاب و سنت کی تعبیرات، کوئی نیا شخص جو ہے آج کھڑا ہو جائے اور وہ کہے اس آیت کے یہ معنی ہے یہ معنی نہیں ہے، یہ حدیث جو ہے اس کا یہ مفہوم نہیں یہ مفہوم ہے، تو دوسری صفت جو اس میں شامل کی گئی ہے کہ کتاب و سنت کی تعبیرات میں خلفائے راشدین، صحابہ کرام، اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سب کی تعبیرات کو سامنے رکھا جائے گا. ایسے نہیں ہے کہ کوئی شخص کھڑا ہو کر وہ عربی زبان کا ادھر ادھر کا گورکھ دھندا کرے جیسے کہ غلام احمد پرویز کرتے رہے، وہ کوئی نئی لغت لکھ کر اور نئے معنی پیدا کر کے اور دین کے مسلمات تک کا انکار کر دیا جائے. بلکہ یہ ہے کہ عربی زبان آج بھی 1400 برس کے بعد غلام احمد وہ قادیانی ہو یا غلام احمد پرویز ہو، یہ عربی زبان اس پر تو نازل نہیں ہوئی. کیا امام شافعی سے بڑھ کر عربی کا جاننے والا کوئی تھا؟ کیا امام مالک سے بڑھ کر یہ زیادہ عربی کا جاننے والے ہیں؟ کیا امام ابو حنیفہ کو عربی نہیں آتی تھی اور آج کے غلام احمد پرویز کو یا غلام احمد قادیانی کو عربی آئی ہے؟ آخر یہ ہمارے جو ہمارا دین ہے، ہماری تاریخ ہے، امت کی 1400 برس کی تاریخ. میں نے ایک جگہ لکھا تھا کہ یہ تاریخ جو ہے تاریخ نہیں ہے، روشن تاریخ ہے. ٹھیک ہے کہ ہمارے بادشاہوں کے کردار میں آپ کو نظر آ جائے گا کہ تاریکی کے دھبے ہمیں نظر آتے ہیں. علماء اور ائمہ دین اور محدثین اور فقہائے کرام، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حکومت وقت خوشامد کر رہی ہے کہ آپ قاضی القضاۃ بن جائیے اور وہ نہیں مان رہے اور اس پر انہیں کوڑے پڑ رہے ہیں، وہ جیل میں ٹھونس دیے گئے. وہ وجہ کیا تھی ان کا؟ کہ ٹھیک ہے میری ذاتی تعبیرات ہیں، میری آراء ہیں، لیکن میں نے یہ نہیں چاہتا کہ بالجبر حکومت کے کوڑے اور حکومت کے اختیار کی وجہ سے میری تعبیرات نافذ ہو جائیں. میں چاہتا ہوں کہ کھلا رہے ماں. یہی بات امام مالک کے ساتھ ہوئی، یہ کوشش کی گئی کہ ان کا جو موقع امام مالک ہے اسے قانون کا درجہ دے دیا جائے، ان کا نہیں. بلکہ یہ کہ ہوا یہ تھا کہ صحابہ کرام، چونکہ عالم اسلام کی وسعت اس تیزی سے ہوئی تھی، کچھ صحابہ جا کے دمشق میں آباد ہو گئے، کچھ صحابہ کوفے میں آباد ہو گئے، کچھ مدینے ہی میں رہ گئے، کچھ بصرے میں جا کر آباد ہو گئے. چنانچہ ہر صحابی کے پاس علم جو تھا وہ اب مختلف علاقوں کے اندر پھیلنا شروع ہوا. کوئی ایسی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی تو تھی نہیں کہ وہ ایک ادارہ ہو اور پورے عالم اسلام سے لوگ آ کر وہیں پر تعلیم حاصل کر رہے ہیں. لہذا یہ کہ ہر جگہ پر روایات اور احادیث اور لوگوں کی ذاتی آراء جو تھی صحابہ کرام اور ان کے شاگردوں کی، وہ کچھ علیحدہ علیحدہ سی جمع ہونی شروع ہو گئی. اگر ایک جگہ کے، یہ کوفے کی اصل میں فقہ ہے کہ جس کو ہم کہتے ہیں امام ابو حنیفہ کی فقہ، جو وہاں پر لوگ جا کر آباد ہوئے، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے جو علم پھیلا، تو یہ در حقیقت اسے کوفے کی فقہ کہہ لیں یا عبداللہ ابن مسعود کی فقہ کہہ لیں، یہ فقہ جو ہے امام ابو حنیفہ کی، اس کی سورس یہ ہے. امام مالک کی سب سے بڑی سورس عبداللہ ابن عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہما، اس لیے کہ وہ مدینے کے اندر آباد رہے، اور حضرت عبداللہ ابن عمر کے جو آزاد کردہ غلام تھے حضرت نافع، وہ ہے کہ جو استاد ہیں امام مالک کے. لہذا کلوزسٹ لنک جو بنتی ہے حدیث میں، جسے سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں، مالک عن نافع عن عبداللہ ابن عمر عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ جو سب سے زیادہ قابل اعتماد روایت کا جو سلسلہ بنتا ہے اسے سلسلہ تو ذہب کہتے ہیں، سنہری زنجیر ہے کہ یہ تو بالکل سیدھا پھر مدینے ہی کے اندر آباد رہے. تو اس وجہ سے ان ائمہ دین نے وسعت قائم رکھنے کے لیے یہ نہیں چاہا کہ ہم میں سے کسی ایک کی رائے کو جبرن نافذ کر دیا جائے، بلکہ قاضی القضاۃ کا عہدہ، بعد میں ہمارے ایسے بھی لوگ پیدا ہوئے جنہوں نے لپٹ کر یہ چیزیں قبول کی ہیں، لیکن ہم دین میں جن لوگوں کے قول کو حجت مانتے ہیں وہ کوئی ایک صدی پہلے کے آدمی تو نہیں ہے. ہم تو کس کے قول کو حجت مانتے ہیں؟ ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، صاحبین قاضی ابو یوسف، امام محمد، امام احمد ابن حنبل، محدثین کرام، حضرت امام بخاری، امام مسلم، امام ترمذی، یہ لوگ ہیں. لہذا یہ کتاب و سنت کو مجرد طے کر دینا جب تک کہ یہ بات وضاحت کے ساتھ نہ ہو کہ یہ جو ہماری تاریخ کا صدر اول ہے، یہ جو ابتدائی دور ہے، محدثین اور فقہا کا دور زرین جس کو ہم کہیں گے عہد زرین، اس کی تعبیرات کی روشنی جو ہے، اور یہ ہمیشہ عدلیہ کا آپ کو معلوم ہے کہ اصول رہا ہے کہ قانون ہے وہ اپنی جگہ پر ہے لیکن نظائر کو بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے. فلاں ہائی کورٹ نے فلاں سن میں فلاں مقدمے میں یہ فیصلہ دیا تھا، فلاں جو سپریم کورٹ ہے اس نے فلاں مقدمے میں یہی قانونی نقطہ آ گیا تھا تو یہ رائے دی تھی. ان کو نظائر کی حیثیت سے بڑی اہمیت حاصل ہوتی ہے آج بھی جو عدالتی نظام ہے. تو ییہ ہے اصل میں وہ شریعت. افحکم الجاہلیت یبغون، اللہ تعالی ہمیں اس سے بچائے، مسلمانہ نے پاکستان کو ان الفاظ کا مصداق بننے سے بچائے، اس لیے کہ یہ تو حقیقت میں کفر ہے. حقیقت کے اعتبار سے اس دور کا سب سے بڑا شرک یہ ہے کہ آپ اللہ کے حکم کو چھوڑ کر کسی اور حکم کے متلاشی ہو، اللہ کی حاکمیت کے بجائے کسی اور کی حاکمیت کا اقرار کریں. افحکم اللہ یبغون ومن احسن من اللہ حکما لقومی یوقنون، اللہ کے حکم سے بہتر حکم، اللہ کے احکام سے بہتر احکام، اللہ کے فیصلوں سے بہتر فیصلہ، اللہ کی شریعت سے بہتر شریعت اور کون سی ہو سکتی ہے؟ لیکن دیکھیے یہاں پر ایک الفاظ کا اضافہ کیا گیا، لقومی یوقنون، ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں، ان کی تو دو رائے نہیں ہو سکتی، جو اللہ پر یقین رکھتے ہوں، آخرت پر یقین رکھتے ہوں، نبوت و رسالت پر یقین رکھتے ہوں، اللہ کی کتاب پر یقین رکھتے ہوں، ان کے لیے تو کوئی دوسری رائے کے ہونے کا امکان ہی نہیں. ومن احسن من اللہ حکمن لقومی یوقنون، جیسے قرآن مجید نے بالکل آغاز میں فرمایا کہ ہدن للمتقین، یہ اپنی جگہ تو ہدن للناس ہے، 23 رکوع میں سورہ بقرہ کے جہاں رمضان کا روزے کا ذکر آیا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدن للناس وبینات من الہدى والفرقان، پوری نوع انسانی کے لیے ہدایت، لیکن اس ہدایت سے استفادہ کون کریں گے؟ ہدن للمتقین، وہی کر سکیں گے کہ جن کے اندر تقویٰ ہے، خدا ترسی ہے، جو خود چاہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے پر چلنا. ورنہ یہ کہ جس کے اندر جیسے کہ میں نے عرض کیا، اگر بھوک نہیں ہے تو بہترین کھانا سامنے رکھ دیجیے، ہاتھ اٹھے گا ہی نہیں. اگر پیاس نہیں ہے ہدایت کی اپنے اندر، اگر طلب نہیں ہے ہدایت کی، سیدھے راستے پر چلنے کی آرزو نہیں ہے، تو آپ 100 رہنمائی فرمائے اس کے لیے بیکار ہے، بھینس کے آگے بینگ بجانے کے مترادف ہو جائے گا. لیکن یہ کہ اگر وہ خدا ترسی پیدا ہو جائے، آخرت کا کے جواب دہی کا احساس پیدا ہو جائے، کسی درجے میں ایمان اور یقین کی رمق دل میں ہو، تو پھر یہ اس کے لیے سب سے بڑی دولت ہے. تو جیسے کہ قرآن مجید ہدن للناس ہو کر اصلاً حقیقتاً اور عملاً ہدن للمتقین ہے، ایسے ہی ومن احسن من اللہ حکماً لقومی یوقنون، اللہ کے حکم سے بہتر حکم کس کا ہو سکتا ہے؟ کس کے لیے؟ جو یقین رکھنے والے لوگ ہیں. اب اس رکوع کے اندر میں پھر دوبارہ جو ہے آج چاہتا ہوں کہ اس کا ایک ترجمہ آپ حضرات کے سامنے آ جائے، اور آپ اسی کے حوالے سے ایک ایک شخص کو مبلغ بن جانا چاہیے. آپ کے حلقے میں وہ لوگ ہیں، جائیے ان کی خوش آمدیں کیجیے. ابھی جو جلسہ ہوا ہے کل مفتی محمود رحمت اللہ علیہ کے نام پر جو ایک کانفرنس ہوئی ہے، اس کی خبریں آج آپ نے پڑھی ہوگی. لوگوں سے جائیے اور ان سے کہیے کہ خدا کے لیے آپ اپنے جو سیاسی اختلافات ہیں ان کو رکھیے، ہم کبھی نہیں کہتے کہ آپ اس کو ہٹا دیں. کوئی ایم آر ڈی میں ہے اپنی دیانت سے، اپنی رائے سے، کوئی ہمیں اختلاف نہیں. کوئی یہ سمجھتا ہے کہ الیکشن ہونا چاہیے، یہ اس ملک کا حل ہے، کوئی اختلاف والی بات نہیں ہے، وہ کیجیے. لیکن شریعت کے معاملے میں خدا کے لیے آئیے اور ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیے، ورنہ یہ ہے کہ کیا جواب نہیں ہم کریں، اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر کیا جواب ہوگا، اور اس دنیا میں ہم لوگوں کو کیا منہ دکھائیں گے اگر اس وجہ سے یہاں پر شریعت کے اندر ڈیلے ہو جاتا ہے کہ یہ لوگ اور سیاسی مسائل کے اندر تو جو تھے ایک دوسرے کے ساتھ دست و گریبان وہ تھے، لیکن شریعت کے معاملے میں بھی اختلاف رائے ہو گیا. حالانکہ شریعت تو کوئی نافذ کرے، کوئی بھی ہو جو شریعت کی تنفیذ کے لیے کام کرے، ہمیں اس کی بات ماننی چاہیے، باقی اس سے اختلاف کیجیے. اس کے ساتھ یہ ہے کہ سیاسی طور پر اس حکومت کو اخلاقی جواز حاصل ہے یا نہیں ہے، اس پر آپ گفتگو کیجیے. الیکشن ہونا چاہیے نہیں ہونا چاہیے، اس پر گفتگو کیجیے. لیکن اگر اس پر آپ جمع ہو جائیں گے تو اگلا الیکشن آپ اسی بنیاد پر لڑ سکیں گے، لیکن اگر اس پر جمع نہیں ہوئے تو پھر عوام کو کیا منہ دکھائیں گے اگر آپ نے اسلام کا نام لیا کہ اسلام کے نام پر تم جمع نہیں ہو سکے، شریعت کے نفاذ کے مطالبے پہ تم جمع نہیں ہو سکے، اور آج ہمارے پاس آئے ہو ووٹ مانگنے کے لیے اسلام کے نام پر. وہ سارا جو آئندہ کا معاملہ ہے اس کے اندر بھی ہم اپنا جواز ختم کر بیٹھیں گے. اگر میرا تو خیر وہ راستہ ہی نہیں ہے، الیکشن کی طرف جانا ہی نہیں. میں تو یہ جانتا ہوں، میں نے اس کو جو مضمون تقسیم ہوگا انشاءاللہ اس میں یہ بات واضح کر دی ہے کہ ہم تو اس راستے کی طرف جانے والے ہی نہیں. ہمارے نزدیک تو ایک انقلاب کے بغیر یہ کام نہیں ہو سکتا، اور صرف قانون کی تنفیذ نہیں، پورے نظام کو بدلنا، پورے نظام عدل و قسط کا معاملہ جو ہے اسلام کا، اس کی جب تک یہاں پر تنفیذ نہ ہو، محض قانون کے نفاذ سے وہ جو سارے مطلوبہ نتائج ہیں وہ پورے نہیں ہو سکیں گے. اگرچہ اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ حضور کی یہ حدیث بھی ہے کہ اقامت حد من حدود اللہ خیر من بطر 40 لیلہ، اللہ تعالیٰ کی حدود میں سے ایک حد کا نفاذ اور اجرا بھی 40 روز کی جو بارش ہوتی ہے اس سے زیادہ بابرکت ہے. اس سے جو رویدگی ہوگی اور اس سے جو فصلیں وہ پیدا ہوں گی اور سارے بارانی علاقوں کے اندر بھی جل تھل ہو جائے گا، اور آپ کو دیکھیں گے کہ ہریابل ہی ہریابل ہے. تو جتنی برکت 40 روز کی بارش سے ہو سکتی ہے اس سے بھی کہیں زیادہ برکت معاشرے میں اللہ کی حدود میں سے ایک حد کے اجرا سے ہوگی. یہ دوسری بات ہے، میں عرض کر دوں کہ یہ جو کچھ ہمارے ہاں اب تک ہوا ہے یہ صرف کھیل ہوا ہے، تماشا ہوا ہے، مذاق ہوا ہے، استہزاء ہوا ہے. حدود آرڈیننس کی جو مٹی پلید ہوئی ہے یہاں پر آج تک جو ہے کوئی ہاتھ نہیں کٹا، معلوم ہوا کہ شاید چوری یہاں ہوئی نہیں. کہنے کو ہم نے حدود آرڈیننس جو ہے وہ نافذ کر دیا. تو یہ ساری چیزیں بھی جو ہے اگر کوئی اپنا کھیل کھیل رہا ہے, اگر کوئی اپنی سیاست کی چمکا رہا ہے, اس کا بھی سدے باب اسی طریقے سے ہوگا کہ شریعت کے معاملے میں متحد ہو جائیں سب, اور سب کا ایک مشترک دباؤ جو ہے پڑے, جو بھی حکومت ہو, یہ ہو کوئی اور ہو, کوئی اور آئے گا تب بھی تو آپ کو کرنا پڑے گا بحالات موجودہ. یعنی یہ سمجھنا کہ اگر ایم آر ڈی جو ہے اسے کوئی کامیابی حاصل ہو جاتی ہے تو اس میں مذہبی مزاج رکھنے والی جماعت تو ایک ہے صرف, وہ جو مولانا فضل الرحمان گروپ ہے جمعیت علماء اسلام کا, باقی سب کے سب جو ہے وہ تو کوئی اس مزاج کے حامل لوگ نہیں ہیں. تو جد و جہد تو وہ جاری رکھنی ہوگی, لیکن اس جد و جہد کے لیے دلیل جو ہے کمزور پڑتی ہے اگر ہم شریعت کے معاملے میں منقسم رہتے ہیں اور متحد نہیں ہوتے, ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہوتے. سب سے پہلے شریعت کے ضمن میں ان آیات میں جیسا کہ پچھلی مرتبہ بھی آپ کے سامنے آیا, ذکر ہوا تورات کا, انا انزلنا التوراۃ فیہا ہدی و نور, وہ تورات ہے, ہم نے ہی نازل فرمایا تھا تورات کو, اس میں ہدایت بھی تھی نور بھی تھا. ہدایت اور نور, ہدایت جو ہے وہ در حقیقت عقلی رہنمائی کا نام ہے جو انسان کے سوچنے کی قوت کو صحیح رخ پر ڈال دے, اور نور یہ واسطہ بنتا ہے راستے کو دیکھنے کا, اس لیے کہ اگر اندھیرا نہیں ہے تو آپ ٹھوکر کھائیں گے, اگر اندھیرا ہے روشنی نہیں ہے, روشنی ہے تو آپ راستے پر چلیں گے. تو یہ دو در حقیقت ہدایت ہی کی تعبیرات ہیں. یحکم بہ النبیون الذین اسلموا, اس میں بھی بہت اہم بات ہے کہ بنی اسرائیل بھی اصل میں اپنے دور زوال کے بعد اس انتہا کو پہنچے ہیں, صرف وہی کردار نہ سمجھیے, ان کی بھی تاریخ کا ایک ذرنی عہد تھا. آخر حضرت سلیمان علیہ السلام کون تھے؟ اسرائیلی بادشاہ تھے نا. حضرت داؤد کون تھے؟ حضرت تالوت کون تھے؟ اور پھر یہ کہ یہ دور ان کا اور ان کے ربانیین, ان کے فقہا, ایک دور ان کا رہا ہے جو بہت عمدہ ہے, اس دور کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ اسی تورات کے ذریعے سے فیصلے کرتے رہے. یحکم بہ النبیون الذین اسلموا, یہاں یہ لفظ بہت اور طلب ہے, وہ نبی جو خود بھی فرما بردار تھے اللہ کے. کوئی نبی جو ہے وہ بھی اللہ کی شریعت سے آزاد نہیں ہوتا, وہ بھی فرما بردار اور تابع دار ہوتا ہے. جیسے کہ حضرت ابراہیم کے بارے میں آتا ہے سورہ بقرہ میں, اذ قال له ربه اسلم قال اسلمت لرب العالمین, جب بھی کہا ان سے ان کے پروردگار نے کہ حکم مانو, سر تسلیم خم کرو, یہاں تک کہ بیٹے کو ذبح کر دو, انہوں نے ہمیشہ یہی کہا اسلمت لرب العالمین, سر تسلیم خم ہے, میں نے تمام جہانوں کے پروردگار کے سامنے اپنا سر جھکا دیا, اپنی آزادی اور خود اختیاری سے دستبرداری اختیار کر. تو یہ تمام انبیاء بھی ان لوگوں کے مانند نہیں تھے جو دوسروں کو ہی حکم دیتے ہو نیکی کا, اتامرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب, اس میں تعریف ہے ایسے لوگوں پر جو لوگوں کو تو خیر کی دعوت دیں اور تلقین کریں اور بھلائی کی طرف بلائیں اور خود اپنے آپ کو بھول جائیں. تو اس میں فرمایا کہ وہ نبی کون تھے؟ الذین اسلموا, جو خود اللہ کے فرما بردار تھے. وہ فیصلے کرتے تھے کن کے لیے؟ یہودیوں کے لیے, بنی اسرائیل کے لیے, ان کی عدالتیں تھیں, ان کے فتوے ہوتے تھے, ان سے معاملات طے ہوتے تھے. والربانیون, اور صرف انبیاء ہی نہیں کرتے تھے, اور اللہ والے ان کے جو مخلص اہل علم تھے, والاحبار فقہا ان کے, بے مستحفظو من کتاب اللہ, یہ ٹکڑا بہت اہم ہے, ہر اس شخص کے لیے جو علم دین سے کوئی شغف رکھتا ہو, چاہے وہ عرف عام کے اعتبار سے عالم کہلائے یا نہ کہلائے, جو بھی طالب علم دین ہے, کہ اس کی ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے کہ وہ اللہ کی کتاب کا محافظ بن کر کھڑا, اللہ کی کتاب کا, جسے آپ کہتے ہیں خدائی فوجدار, یہ کتاب اللہ کی امانت ہوتی ہے بندوں کے پاس, یہ وراثت ہے انبیاء کی کہ جو امتوں کو منتقل ہوتی ہے, جیسے سورہ شورا میں فرمایا وَإِنَّ الَّذِينَ أُورِثُوا الْكِتَابَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ, وہ لوگ کے جو وارث بنائے گئے ان کے بعد کتاب کے, وہ شکوک و شبہات میں مبتلا ہو گئے. تو اہل علم کا کام کیا ہے کہ جب امتوں کے اندر بحثیت مجموعی شکوک و شبہات پیدا ہو گئے ہو اور ان کے دلوں کے اندر شکوک و شبہات کے کانٹے چبھ گئے ہو, اہل علم کا کام ہے کہ کھڑے ہو جائیں, پوری قوت کے ساتھ کھڑے ہو جائیں, بے مستحفظو من کتاب اللہ وکانوا علیہ شہداء, اب ان کا کام ہے کہ وہ گواہ بن کر کھڑے کتاب کے, کونوا قوامین بالقسط شہداء للہ. تو یہ جو اہل کے جو صاحب علم ہے خاص طور پر, ویسے تو پوری امت کی ذمہ داری ہے, لیکن ربانیین اور احبار جو ہے ان کی اصل ذمہ داری ہے. فلا تخشوا الناس واخشوني, اب مجھے جب یہ چپڑا میں نے پڑھا تو مجھے وہ لوگ یاد آ گئے, اللہ تعالیٰ انہیں معاف کرے, وہ لوگ بھی اب ماضی کا حصہ بن چکے ہیں جنہوں نے یہ کہا تھا کہ آج ہم دنیا کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہے. ذرا غور کیجئے قرآن کیا کہہ رہا ہے, فلا تخشوا الناس واخشوني, لوگوں سے نہ ڈرو مجھ سے ڈرو, کہاں تم یہ سوچ رہے ہو کہ دنیا کیا کہے گی اور لوگ کیا کہیں گے؟ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام دیتا ہے خدا کا اس زمانے میں. ان کے کہنے کی فکر نہ کرو, ان کے تانوں سے مت ڈرو, ان کی طرف سے اگر تمہارے اوپر تبصرے جو ہے وہ ہونے لگ جائیں تو ان کا خیال نہ کرو. فلا تخشب الناس واخشونی, لوگوں سے مت ڈرو, مجھ سے ڈرو. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا, اور میری آیات کو حقیر سی قیمت کے عوض فروخت نہ کرو. کتنی بڑی یہ دولت ہے اس کا تم تصور نہیں کر سکتے. اس کو چھوڑ کر لوگوں کے دباؤ میں آ کر زمانے کے چلن کی دلیل سے, زمانے کے فیشن کا حوالہ دے کر اگر تم نے میری شریعت کو چھوڑا, میری شریعت کے کسی ایک حکم کو پتے پوچھ ڈالا, تو سوچو کہ تم نے میری اس کتاب کی کتنی حقیر قیمت وصول کی. ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون, اور جو فیصلے نہیں کرتے اس کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا, کتاب نازل فرمائی اللہ نے. اب یہ ہے کہ جو فائنل ہے اس میں آپ ادھر ادھر نہیں جا سکتے. ہاں جہاں اللہ نے آپ کو آزادی دے دی ہے, جس معاملے میں کوئی واضح حکم نہیں آیا ہے اس میں آپ اپنی آزادی اختیار کریں, باہمی مشورے سے فیصلے کر لیں. جس کو میں نے بارہا آپ کے سامنے عرض کیا ہے کہ یہ نہ سمجھیے کہ اسلامی ریاست جو جدید دور کی اسلامی ریاست ہوگی اس میں کوئی لیجسلیشن کا سکوپ ہی نہیں ہے. یہ بڑا مغالطہ ہے, اس لیے کہ یہ تمام چیزیں تو قرآن میں موجود نہیں ہے. آپ قانون سازی کیجئے اس میدان میں جہاں کتاب و سنت کا واضح حکم نہیں ہے, آپ کو اختیار حاصل ہے. یہ اللہ نے کسی بھول چوک کی وجہ سے یہ چیزیں چھوڑی نہیں ہے, بلکہ یہ چیزیں اس کی حکمت میں ہے کہ لوگوں کے حوالے کر دی جائیں کہ یہ تمہارا معاملہ ہے. ان کو آپ نے خود حضور نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم, انتم عالموں میں امور دنیا کو, جن چیزوں میں کتاب و سنت کا کوئی واضح حکم نہ ہو تو تم بہتر واقف ہو اپنے دنیاوی معاملات سے, ان کے اندر تم طے کر سکتے ہو. وہاں بھی یہ ہے کہ کوئی ایک فرد یہ حق نہیں رکھتا. اگر ایک فرد اس کی اپنے لیے استحقاق بنا لے گا تو اس کا مطلب ہے دوسروں کو اس نے اپنا محکوم بنا لیا, حالانکہ سب جو ہے اس میں مساوی رائے والے ہوں گے, اہل ایمان کے مشورے سے کثرت رائے سے معاملہ طے ہو جائے. اور یہی در حقیقت حصہ ہے جمہوریت کا اسلام میں. یعنی جمہوریت جو ہے وہ ایک پابند جمہوریت ہے, لیکن پابندی کسی فرد کی طرف سے نہیں, کسی طبقے کی طرف سے نہیں, کسی قوم کی طرف سے نہیں, بلکہ وہ پابندی صرف اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے. اللہ اور اس کے رسول کی پابندی میرے لیے بھی آپ کے لیے بھی, لیکن اس کے علاوہ کسی اور شخص کی عائد کردہ پابندی اگر یہ ہو جائے تو پھر وہ پورا نظام تلپٹ ہو جاتا ہے. اس دائرے کے اندر اندر جمہوریت کاملہ ہوگی کہ باہمی مشورے سے معاملے طے کیے جائیں گے جہاں کتاب و سنت کے نصوص نہ ہو. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا, یہ ایک بہت اہم قانون ہے اصل میں, اور یہی قانون بعد میں اسلامی شریعت کے اندر قتل کا قانون جو ہے کہ اگر قتل عمد کیا گیا ہو اور اس سے کم تر درجے میں کیا ہوتا ہے, کسی کے اوپر جارحیت کی گئی, کسی کا دانت توڑ دیا, کسی کا کان کاٹ لیا, ناک کاٹ لی وغیرہ وغیرہ, یعنی انسان کے پرسن کے خلاف اس کے جسم و جان پر جو بھی حملہ ہو, اس کے ضمن میں اسلامی شریعت ہمیشہ سے یہ رہی ہے کہ یہ معاملہ حکومت اور مجرم کے درمیان نہیں ہے, بلکہ جس شخص کو قتل کیا گیا یا جس کے ان کو زخم لگایا گیا اس کے اور زخم لگانے والے کے مابین ہے. یہاں تبادلہ کرانا جو ہے قصاص کی ذمہ داری حکومت پر ہے, لیکن حکومت مدعی نہیں ہے اس میں, مدعی وہی ہے اگریو پارٹی جو ہے جسے نقصان پہنچا ہے, مدعی وہ ہے, ان کو یہ حق حاصل ہے. مثلا یہ کہ کسی کو قتل کر دیا کسی نے, اب جو مقتول کے ورثا ہے ان کو حق حاصل ہے, چاہے تو قاتل کو معاف کر دیں, چاہے تو قاتل کی جان لے اس قتل عمد کی سزا کے طور پر, چاہے تو کوئی وہ خون بہا لے کر اس کو چھوڑ دے, تینوں آلٹرنیٹ ان کے ہاتھ میں. حکومت کا کام کیا ہے کہ قاتل کو پکڑے اور پیش کر دے کہ یہ اب تمہارے رحم و کرم پر ہے, جو تم چاہو گے ہوگا. اگر تم کہتے ہو کہ چھوڑ دو معاف کیا ہم نے, تو معاف ہو جائے گا. اور واقعہ یہ ہے کہ یہ جو قتل در قتل کی چیزیں چلتی ہیں ہمارے ہاں, ایک قتل کے بعد دوسرا جوابی قتل اور پھر تیسرا قتل, ان کو روکنے والی چیزیں وہ یہی, اگر قاتل جو ہے وہ مقتول کے ورثاء کے رحم و کرم پر آ جائے تو وہ بہت حد تک وہ جو انتقام کی آگ ہے وہ ٹھنڈی پڑ جائے, اب یہ ہمارے رحم و کرم پر ہے, اب اگر آپ معاف کر دیں گے تو وہ قتل در قتل کا سلسلہ ختم ہوا, پرانی دشمنیاں ختم ہو جائیں گی, بہترین دوستیوں میں تبدیل ہو جائیں گی. یہ اسلام نے اس حکمت کو پیش نظر رکھا ہے. اب یہ قانون جو ہے اس کا ابتدائی سمجھیے, جس کو بلو پرنٹ کہا جائے گا, وہ بلو پرنٹ جو ہے وہ تورات میں تھا. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ, ہم نے اس میں لکھ دیا تھا لوگوں کے اوپر یہ چیز لازم کر دی تھی. کتبہ کے بعد جب علا کا صلہ آتا ہے تو لازم کر دینا, فرض کر دینا, ہم نے یہ چیز طے کر دی تھی کہ جان کے بدلے جان, آنکھ کے بدلے آنکھ, ناک کے بدلے ناک, کان کے بدلے کان, اور دانت کے بدلے دانت, والجروح قصاص، اور کوئی زخم ہے اس کا بھی بدلہ. لیکن فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اگر کوئی معاف کر دے، صدقہ کر دے، تو یہ اس کے لیے کفارہ بن جائے گا. اب اس میں دونوں مفہوم ہے، مفسرین نے اس کی تفصیل کی ہے کہ کس کے لیے کفارہ ہو جائے گا. دونوں مفہوم ہیں، اور میرا دعویٰ یہاں پھر وہی ہے جو میں بارہا آپ کے سامنے کر چکا ہوں کہ جہاں قرآن مجید میں دو مفہوموں کا امکان ہوتا ہے، اکثر و بیشتر جہاں تک مقامات میرے سامنے، دونوں ہی مفہوم درست ہوتے ہیں. یہ مفہوم بھی ہے کہ جس نے معاف کیا اس کے گناہوں کا کفارہ ہو گیا. کسی نے اسے نقصان پہنچایا تھا، اس نے دانت توڑ دیا، اب وہ دانت توڑ سکتا تھا جواباً، حکومت جو ہے وہ اس کے قصاص دلواتی، لیکن اس نے معاف کر دیا. تو اس کے اس عمل سے، اس کی اپنی خطائیں بھی تو ہیں اللہ کے ہاں، جو گناہ اس سے ہوئے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو معاف کر، فہو کفارت اللہ، معاف کرنے والے کے لیے کفارہ بن جائے گا. اور دوسرے معنی کیا ہے؟ اس مجرم کا کفارہ ہو جائے گا، یعنی اب جو سزا اس کو ملنی تھی وہ ختم ہوئی. وہ اگر کی اخروی سزا تو اس کی ختم ہوگی اگر وہ توبہ کرے، توبہ کا تعلق ہے اخروی سزا سے. میں نے اگر آپ کو نقصان پہنچایا اور میں نے توبہ کر لی، تو وہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہو جائے گا معاملہ، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے جو سزا اس پر آپ کو دیتا وہ معاف کر دے. دنیا میں تو جس کو نقصان پہنچایا وہی آپ کو اگر معاف کرے گا تو ہوگا، تو دنیا کی سزا اس سے ٹل جائے گی، کفارہ بن جائے گا دنیا کی سزا کے اعتبار سے اس مجرم کے لیے. یہ دونوں مفہوم ہیں، مختلف حضرات نے، کسی نے اس کو ترجیح دی، کسی نے اس کو ترجیح دی، میرے نزدیک دونوں سب فیصد درست. فمن تصدق به فهو کفارۃ اللہ، اب یہاں پھر دوہرا کر آیا، ومن لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، اور جو فیصلے نہیں کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت، اللہ کی اتاری ہوئی کتاب کے مطابق، وہی تو ظالم ہے. میں نے پچھلی مرتبہ بھی شعر آپ کو سنایا تھا، یہ کنسٹرکشن جو ہے قرآن مجید کی آیات کی، علامہ اقبال کے بارے میں میرا تاثر یہ ہے کہ انہوں نے اپنے بہت سے اشعار میں وہ تعبیرات اختیار کی، وہ انداز لیا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ایک مسلمان اس کو سنتا جھوم جاتا. جیسے کہ میں نے اس سے پہلے سورہ سب کے ضمن میں کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفاً کأنہم بنیان مرصوص، جو کنسٹرکشن ہے اس آیت کی، اللہ کو تو محبت اپنے ان بندوں سے ہے جو اس کی راہ میں جنگ کرتے ہیں صفیں باندھ کر، گویا کہ سیسہ تلائی دیوار. اسی طریقے کی کنسٹرکشن ہے اس شعر کی کہ محبت مجھے ان جوانوں سے ہے ستاروں پہ جو ڈالتے ہیں کمن. یہ جو کنسٹرکشن ہے، اسلوب ہے، یہ قرآن مجید سے جب مستعار لیا جائے گا تو ہمارے دل کے تار کو جا کر چھیڑے گا، اس لیے کہ پہلے سے وہ اس کے لیے زمین ہموار ہے. اور یہی میرے نزدیک سب سے بڑی تاثیر جو ہے علامہ اقبال کے اشعار کی، اس کا سب سے بڑا سبق یہی. تو بالکل اسی طریقے سے من لم يحکم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، وہی تو ظالم ہے. بتوں سے تجھ کو امید ہے، خدا سے نو امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. اصل شے تو یہ ہے، تم نے اللہ کے قانون کو چھوڑ کر کسی اور قانون کو اختیار کیا، مجھے بتاؤ کہ اور کفر کس شے کا نام، اور شرک کسے کہتے ہیں. فاولئک هم الکافرون، فاولئک هم الفاسقون، فاولئک هم الظالمون. وہ وقت میں سمجھتا ہوں کہ شاید اب قریب ہو کہ پاکستان کا جو مقصد تھا قیام کا، اس کی طرف کوئی پیش قدمی ہو، اور میرے نزدیک تو یہ اس کے لیے ایک بہت ہی خوش آئند علامت ہے کہ اب کس کام کے اوپر لوگ جمع ہو رہے ہیں. اور اتنے بڑے بڑے ہرڈل درمیان سے ہٹا کر بریلوی مکتب فکر، دیوبندی مکتب فکر، اہل حدیث مکتب فکر، جماعت اسلامی، وہ اپنی جگہ ایک جماعت کی حیثیت سے ہے، کوئی وہ علیحدہ اس کا فرقہ یا کوئی اس کا مسلک علیحدہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ یہ چار قوتیں اس ملک کے اندر جو ہیں بڑی دینی مذہبی جو ہے قوتیں، ان سب کا جمع ہو جانا، اگرچہ بدقسمتی ہے کہ ہر وہ بریلوی مکتب فکر میں بھی ایک گروہ جو ہے اس نے راستہ علیحدہ بنایا ہے، دیوبندی مکتب فکر میں بھی مولانا فضل الرحمان گروپ جو ہے اس کا راستہ اور ہے، اہل حدیث میں سے بھی ایک اہم اور بہت ہی اب فعال جو حصہ ہے جو علامہ احسان الہی ظہیر صاحب کی رہنمائی میں چل رہا ہے وہ اس سے علیحدہ ہے. لیکن یہ کہ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ خوشامدیں کریں اور ان لوگوں کو لائیں کھینچ کر کہ شریعت کے معاملے میں آ جاؤ، جمع ہو جاؤ. یہ ہوگا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس قافلے کو آگے بڑھنے سے ہوتا ہے زیادہ پیما پھر کارواں ہمارا، ایک طویل تعطل کے بعد یہ قافلہ جو ہے اس کو آگے بڑھنے سے انشاءاللہ کوئی روک نہیں سکے گا. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِم بِعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ. اب یہ تسلسل ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا نا کہ ہماری امت میں تسلسل ہے، حضور کا معاملہ، خلفائے راشدین، صحابہ کرام، پھر فقہا، ائمہ مجتہدین، محدثین، یہ لیلہا کا نہارہا، یہ کہاوت ہے عربی زبان کی کہ اس کی تو رات بھی اتنی روشن ہے جیسا کہ دن روشن ہوتا ہے. تو ہم اس امت کی وہ رات جو ہے وہ بھی روشن رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ تاریخی ہی تاریخی ہے. ٹھیک ہے بادشاہوں کے کردار کے اندر دھبے آپ کو نظر آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں گردن جھکانی پڑتی ہے دنیا کے سامنے، لیکن یہ ہے کہ اہل علم کا، فقہا کا، محدثین کا، ائمہ دین کا یہ روشن باب جو ہے، یہ پچھلی صدی کے اندر سید احمد شہید اور شاہ اسماعیل شہید رحمہ اللہ کی تحریک، ہماری گردنیں اونچی ہوتی ہے، خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے کہ ایسی چنگاری بھی یارب اپنے خاکستر میں تھی۔ ابھی تازہ جو آئے گا حکمت قرآن، اس میں شائع کر رہا ہوں، مولانا عبید اللہ سندھی اور ڈاکٹر اقبال شہدائی صاحب ان کے سوال ہی خاکے، واقعہ یہ کہ میں خود ان کو پڑھ کر ایک مرتبہ حیران رہ گیا ہوں، اس صدی میں ایسی ایسی شخصیتیں ہمارے پاس، ایسی انقلابی شخصیت، ایسی شخصیت پوری دنیا میں گھوم رہے ہیں، ہر ملک ملک ماں اس کے ملک خدا دھن ہے تو ایک سوار ہے، باقی ان کے کسی نظریے سے اختلاف ہو جانا یہ دوسری بات ہے، کوئی معصوم نہیں ہے، غلطی ہو سکتی ہے۔ پھر یہ کہ جو نظریہ ان کی طرف منسوخ کیا جا رہا ہے وہ ان کا ہے بھی کہ نہیں ہے، جو راوی ہیں انہوں نے اس میں کچھ نہ ملا دیا ہو تو یہ بھی ہو سکتا ہے، ساقی نے کچھ ملا نہ دیا ہو شراب میں تو راوی نے کچھ ملا نہ دیا ہو کتاب میں، یہ بہت سی کتابیں جو ہے اس کے اندر نہ معلوم کتنی چیزیں تدسیس ہوئی ہیں۔ پروفیسر یوسف سلیم چشتی صاحب کی ایک کتاب پوری میں نے شائع کی کہ خاص طور پر صوفیاء کرام کی کتابوں میں بڑی تدسیس ہوئی ہے، چیزیں شامل کر دی گئی ہیں، گمراہیاں اس میں شامل کر دی گئی، اس لیے ان کے وہاں تو لوگوں نے دودھ کا دودھ پانی کا پانی جدا کر دیا، پوری پوری زندگیاں کھپا کر، لیکن ملفوظات ہیں صوفیاء کرام کی کتابیں، ان کی تو حفاظت اس طور سے نہیں ہو سکی، دشمنان دین نے اس میں جو چاہا شامل کر دیا۔ لیکن میں جو کہہ رہا ہوں مولانا عبید اللہ سندھی اور ڈاکٹر اقبال شہدائی صاحب کا جو میرے سامنے نقشہ آیا، اس صدی میں، اس برے صدی نے پاک و ہند میں ایسی ایسی عظیم شخصیتیں پیدا ہوئی، اسی لیے شائع کر رہا ہوں کہ لوگوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر ایک امنگ پیدا ہو کہ ایسا نہیں ہے کہ تاریکی ہی تاریکی ہو، یہاں ستارے دمکتے ہوئے نظر آئیں گے، چاند روشن نظر آئیں گے، اس سے ہمارے اندر امنگیں پیدا ہوں گی۔ بدقسمتی ہماری جو ہے بہت بڑی وہ یہ کہ ہم اپنے اسلاف سے کاٹ لیے گئے، ان کے کارنامے ہمیں معلوم نہیں۔ وہ جو اکبر الہ‌آبادی نے کہا تھا کہ غزالی اور رومی کی بھلا کون سنے گا، محفل میں چھڑا نغمے اسپینسروں مل ہے، اسپینسر کا کیا نظریہ، مل کا کیا نظریہ، فلاں کا کیا نظریہ، برٹرینڈ رسل نے کیا کہا ہے، ساترے کا کیا نظریہ ہے، یہ تو معلوم، لیکن یہ کہ ہمارے اسلاف کے جو کارنامے ہیں ان سے کون واقف ہے؟ تو یہ چیزیں جو ہے بڑی اہم ہیں، اور اس دور کے اندر اللہ کرے کہ ہمارے اندر وہ ہوتا ہے زیادہ پیما، پھر کارواں ہمارا کسان جو ہے وہ پیدا ہو جائے۔ پھر جیسا میں عرض کر رہا تھا کہ اس امت کا اگر ایک ہی امت سمجھی جائے تمام انبیاء کرام کی، تو اس کا تسلسل یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ پھر ہم نے ان کے نقش قدم پر اٹھایا عیسیٰ ابن مریم کو، اور وہ خود بن کر آئے تصدیق ان کی کے جو تورات میں سے تھا، پیشن گوئیاں تھیں ان کے بارے میں، وہ آتیناہ الانجیل اور ہم نے اسے انجیل عطا فرمائی، فی ہے ہدم و نور، اس میں بھی ہدایت بھی تھی نور بھی تھا، وہ مصدق لما بین یدیہ من التورات، اور یہ انجیل بھی تصدیق کرتے ہوئی آئی اس کی کے جو تورات اس کے سامنے موجود تھی، یعنی حضرت عیسیٰ اپنی ذات میں بھی مصدق ہے تورات کے، اور جو کتاب انہیں دی گئی انجیل وہ بھی مصدق ہے، تصدیق کرتے ہوئے آئی ہے تورات کی، وَهُدًى وَمَوْعِظَةً لِّلْمُتَّقِينَ، اور وہ ہدایت اور رہنمائی بھی ہے اور اہل تقویٰ کے لیے موعظہ ہے۔ موعظہ پر میں پچھلی مرتبہ بات کر چکا ہوں کہ واقعتاً مواعظ جو ہے اس کے اعتبار سے اگر آپ انجیل کا مطالعہ کریں تو بڑے ہی بلیغ اور بڑے ہی مؤثر، ایسی ایسی تمثیلیں، بعض لوگوں نے کہا ہے حضرت مسیح کے بارے میں کہ وہ تمثیل کے بادشاہ تھے، اس میں کوئی شک نہیں کہ جب کچھ یہودی جس طرح کے ہمارے یہاں بعض لوگ ہوتے ہیں مذہبی لوگ، بات چھوٹی چھوٹی باتوں میں تو بڑے حساس، لیکن دین کی بنیادی باتیں جو ہیں وہ ہڑپ کر رہے ہیں، سودی کاروبار سب کر رہے ہیں، رفع یدین کے بارے میں بڑے حساس، کسی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے اس پر تو ہو جائے گا من دیگرم کو دیگری، یہ اور میں اور، لیکن سودی کاروبار وہ بھی کرے میں بھی کروں کوئی پرواہ نہیں۔ یہ کیفیت جو ہے اس کو کس قدر خوبصورت انداز میں حضرت مسیح نے کس پیرائے میں بیان کیا، ان یہودی علماء سے بات کرتے ہوئے کہ تم مچھر چھانتے ہو اور سموچے اونٹ نگل جاتے ہو، تمہارا حال یہ ہے در حقیقت ان کی تمثیلات کا انداز، تمہارا حال ان قبروں کے مانند ہے جن کو اوپر سے تو خوب سفیدی سے جو ہے لیپ پوت دیا جاتا ہے، اندر سوائے گلی سڑی ہڈیوں کے کچھ نہیں ہوتا، کہ تمہارا باطن جو ہے وہ اتنا تاریخ ہو چکا ہے، دین کی اصل حقیقت سے تمہاری شخصیتیں، تمہارے کردار، تمہارے اخلاق اس طریقے سے محروم ہو چکے ہیں، اوپر تم نے دین کا ملمہ لگا رکھا ہے بڑی باریک بینی کے ساتھ، ہر چیز صحیح نوک پلک جو ہے وہ فقہ اور قانون کے بالکل مطابق، یہ تمثیلیں آپ کو ملیں گی حضرت مسیح علیہ السلام کے کلام میں۔ قرآن دیکھیے تعریف کر رہا ہے، کیوں نہ کرے، انجیل کسی اور کی کتاب تو نہیں، اللہ کی کتاب تھی، تورات کسی اور نے تو نازل نہیں کی تھی، اللہ نے نازل کی، یہ ایک کتاب ہے اصل میں، بعض جگہ تو قرآن کہتا ہے الکتاب، الکتاب میں ان سب کو شامل کرتا ہے، جیسے کہ آپ کہتے ہیں کہ فارمر ایڈیشنز ہیں ایک کتاب کے، اور اب فائنل ایڈیشن آ گیا ہے. تو تورات بھی قرآن کا فارمر ایڈیشن ہے, انجیل بھی قرآن کا ایک درمیانی ایڈیشن ہے. اصل وہ الکتاب مکمل ہو گئی اس قرآن حکیم میں آ کر. اسی لیے جب قرآن کا لفظ آئے گا تو آپ دیکھیں گے مہیمنا علیہ, اب اس کتاب کی محافظ یہ کتاب ہے, کسوٹی یہ ہے. تورات اور انجیل کی ہر چیز کو اس پر پرکھا جائے گا, جو اس کے مطابق ہے صحیح, جو اس کے خلاف ہے وہ غلط. تو فرمایا وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ, اور چاہیے کہ جو انجیل کے ماننے والے وہ فیصلہ کریں اسی کے مطابق جو اس میں ہے. اور اس میں بدقسمتی دیکھیے اس قوم کی, اور یہ ایک ستم ظریفی شمار ہوگی. آج بھی حضرت مسیح کے الفاظ موجود ہیں, ڈونٹ تھنک آئی ہیو کم ٹو ڈسٹروائے لا. کبھی یہ گمان نہ کرنا کہ میں شریعت موسوی کو ختم کرنے آیا ہوں. اور حضرت مسیح کے رفع آسمانی کے چند سالوں کے اندر اندر سینٹ پال نے شریعت منسوخ کر دی, وہ الفاظ بھی موجود ہیں. اگر وہ الفاظ کو کھڑک دیتے تب بھی کوئی بات سمجھ میں آتی, لیکن تماشا یہ ہے ہوتا ہے, وہ الفاظ بھی موجود, ان کو بھی مانتے ہیں کہ حضرت مسیح کے الفاظ ہیں اور شریعت منسوخ بھی ہو گئی. حالانکہ حضرت مسیح کہہ رہے ہیں میں شریعت کو منسوخ کرنے نہیں آیا, وہی شریعت موسوی تم پر لاگو رہے گی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ, اور جو نہیں فیصلے کرتے اللہ کی اتاری ہوئی شریعت کے مطابق وہی تو فاسق ہے. اب قرآن کا ذکر ہو رہا ہے, اب یہاں دیکھیے کس شان کے ساتھ. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ, اور اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی طرف ہم نے نازل کی ہے الکتاب. یہاں بھی خاص طور پر نوٹ کیجئے, یہاں القرآن نہیں کہا, تورات انجیل ان ناموں کے ساتھ, یہاں الکتاب آ گئی ہے. یہ اسی کتاب کا فائنل ایڈیشن ہے. جو کتاب کی صفت ہے قرآن مجید کی, جو شان ہے معنوی, اس کو یہاں نمایاں کیا الکتاب, دی بک. اب وہ دی بک ہے یہ جو تمہیں دے دی گئی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وانزلنا الیک الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب, اس کتاب میں سے جو چیزیں پہلے اس کے سامنے موجود ہیں. دیکھیے وہاں دونوں جگہ لفظ الکتاب آ رہا ہے, وہاں الفاظ تورات اور انجیل. انجیل جو ہے تورات میں سے جو کچھ تھا اس کی مصدق بن کر آئی تھی. قرآن مصدق ہے اس سب کا جو اس الکتاب میں سے موجود ہے, اس کا یہ مصدق ہے, تصدیق کرتا ہوا آیا ہے, خود الکتاب ہے. وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ. یہ مؤمن ہے اصل میں لفظ عربی کا امن, اور اسی سے کسی کو امین بنانا یہ لفظ استعمال ہوتا ہے. مؤمن وہ ہے کہ جس کو نگران بنا دیا جائے, امین بنا دیا جائے, محافظ کر دیا جائے, کھڑا کر دیا جائے, ذمہ دار بنا کر. یہ دونوں حمزے بدل گئے, ایک حمزہ ہے سے بدلا, ایک حمزہ یہ سے بدلا. مؤمن کی بجائے مہیمن, مہیمن علیہ. اللہ کے اسماء میں سے بھی المہیمن اللہ کا ایک نام ہے. جو گلدستہ آیا ہے سورہ حشر کے آخر میں, اس میں اللہ کا ایک نام المہیمن. اور یہ قرآن جو ہے اللہ کی کتاب کامل, یہ اب مہیمن ہے تمام سابقہ کتابوں پر, یہ نگران ہے, یہ کسوٹی. فَحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. تو اے نبی اب فیصلے کیجئے آپ اس کے مطابق جو اللہ نے آپ پر نازل کیا, اور اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کے پیچھے نہ چلیے. یہ کیوں کہا جا رہا ہے؟ دباؤ پڑتا ہے. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسی عالم اسباب سے تھے. اگر فاقہ ہوتا تھا تو نقاہت حضور کو بھی ہوتی تھی, اگر کوئی پتھر لگتا تھا تو حضور کو بھی تکلیف ہوتی تھی, اور حضور کے بھی جسم اثر میں زخم ہوتے تھے, اور آپ کا بھی خون رشتا تھا, جیسا کہ ہوا ہے طائف میں پتھراؤ ہوا ہے, لہو لہان ہوئے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور جبکہ آپ مجروح ہوئے اور خون آپ کا کافی نکل گیا, تو آپ پر غشی بھی جاری ہوئی ہے, غزوہ احد میں یہ ہوا ہے. تو یوں سمجھئے کہ جس طریقے سے مادی چیزوں کا اثر پڑتا ہے, اور بخاری شریف میں روایت موجود ہے, زہر آپ کو دیا گیا, زہر کے اثرات آپ پر ہوئے. تو جس طریقے سے کہ تلوار کا وار جو ہے وہ مؤثر ہے, جیسے زہر مؤثر ہے, ایسے ہی معنوی دباؤ بھی تو اثر ڈالتا ہے کہ نہیں ڈالتا. اتنا بڑا جتھا ہے ناراض ہو جائے گا, کتنا بڑا دباؤ پڑا حضور پر, جبکہ کیسا موقع کیسا ہے, 3000 کا لشکر باہر پڑا ہوا ہے قریش کا آیا ہوا, اور اس موقع پر 1000 کی نفری لے کر نکلے حضور, اور ابو عبداللہ ابن ابی جو ہے وہ 300 آدمی لے کے چلا گیا. آپ اس کو عالم واقعہ کے اعتبار سے دیکھیے کتنا اس پر اثر پڑا ہوگا, مسلمانوں کے اوپر کتنا اثر پڑا ہوگا. ہو سکتا تھا کہ حضور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرتے, بھائی چلو تمہاری بات مان لیتے ہیں, تمہارا جتھا بڑا ہے, اگر تم کہتے ہو کہ مدینے ہی میں چل کے ہم جو ہے قلعہ بند ہو کر مقابلہ کریں, وہ یہ کر نہیں. جو فیصلہ ہو گیا فیضا عدم تھا فتوکل علی اللہ, جب آپ فیصلہ کر لیں تو پھر توکل کیجیے اللہ سے. یہ نہیں ہے کہ اب کسی کے دباؤ کی وجہ سے آپ اپنے فیصلے کو بدل دیں. یہ دباؤ پڑتے تھے مختلف قسم کے. تو فرمایا اے نبی آپ کا فرض منصبی یہ ہے کہ آپ ڈٹے رہیں اور لوگوں کا کوئی دباؤ آپ کو اس شریعت سے رو گردان نہ کر دے. میں آج کی مثال آپ کو دیتا ہوں. صدر نمیری صاحب، مجھے کچھ معلوم نہیں ان کی نیت کیا تھی، ان کے ارادے کیا تھے، وہاں کے حالات کیا ہیں، لیکن کچھ شرعی قوانین نافذ کرنے چاہے، ہاتھ وہاں کچھ کٹ گئے، ہم سے آگے، ہم سے بازی بہرحال لے گئے، ہمارے سوڈانی بھائی اس معاملے میں ہم سے آگے گئے، انہوں نے اگر حدود نافذ کی تو ان کا اجرا کیا ہے، صرف وہ ایک علامت کے طور پر حدود آرڈیننس نہیں تھا دھوکہ دینے کے لیے، بلکہ وہ واقعی نافذ ہوا، وہاں ہاتھ کٹے، وہاں رجم ہوا، لیکن اس پر پوری دنیا میں تہلکہ مچ گیا. امریکہ بہادر نے اپنی امداد کے دروازے بند کر دیے. یہ دباؤ تھا کہ نہیں تھا؟ اس میں امتحان ہے کہ ہم کسی قوم کے اندر اللہ کی شریعت پہ چلنے کا کتنا کچھ داعیہ پیدا ہو چکا ہے. اور یہ جان لیجئے، یہ کوئی فرد نہیں کر سکتا، یہ قوم میں داعیہ پیدا ہو جائے تو قاضی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں. کسی قوم کے اندر جو کچھ، ایران میں جو کچھ ہو رہا ہے، امریکہ کچھ بدلوا لے وہاں اگر اس میں دم ہے، روس کوئی دباؤ ڈال کر وہاں، جو بھی ان کی پالیسیز ہیں آپ ان سے اختلاف کریں یا اتفاق کریں، یہ علیحدہ مسئلہ ہے، لیکن جو راستہ وہ دیکھ رہے ہیں اپنا اس پر چل رہے ہیں. نہ امریکہ اس کے اندر کوئی نرمی کرا سکا ہے اور نہ روس کو نرمی کرا سکا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ کہ اس کے اندر ایک عوام کا حصہ شامل ہے، ان کی قوت ہے، ایک جمعیت ہے، اور معلوم ہو گیا کہ وہ اس طرح چلنا چاہتے ہیں. دے مین بزنس، جو کرنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی شخص جو ہے وہ صرف کسی اتفاق کی وجہ سے کہیں آ کر کوئی حکمران بن گیا ہے اور وہ صرف کھلونے دے کر لوگوں کو ٹال رہا ہے، بہلا رہا ہے. ظاہر بات ہے جب یہ ہوگا تو پھر خارجی دباؤ مؤثر ہوگا، اس کے اوپر تو جو اثرات ہیں وہ کارگر ہوں گے. تو یہ تجربہ ہو چکا ہے اسی دور میں، سوڈان میں یہ کام کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ کہ وہاں پر وہ ناکامی ہوئی، اس لیے کہ وہ سپورٹ عوامی موجود نہیں تھی. اسی لیے میں کہتا ہوں کہ اس وقت کرنے کا کام کیا ہے کہ عوامی سپورٹ جو ہے، جو بھی دین والے ہیں چاہتے ہیں شریعت کی بادادستی، وہ متحد ہو جائیں. اس کے بعد کفے باشد وہ ضیاء الحق ہو. میں نے تو اپنے اس مضمون میں لکھا ہے کہ جو تھا نہیں ہے، جو ہے نہ ہوگا، یہی ہے ایک ہر کے محرمانہ. بھٹو صاحب آج کہاں ہیں؟ اس سے پہلے صدر ایوب صاحب کوسے نے منی ملک بجا رہے تھے، وہ اب کہاں؟ لیکن یہ کہ جو بھی کام کسی دور میں ہو گیا، شراب کی بندش ہو گئی چاہے کسی دور میں ہو گئی، وہ قائم رہی. اگر قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دے دیا گیا، کسی کو ہاتھوں ہوا ہو وہ آج قائم ہے، اس کو واپس لینا آسان کام نہیں. تو جس کے ہاتھوں جو ہو جائے، وہ ہمارے لیے تو نفع ہی نفع ہے. ہمیں شریعت مطلوب ہے، حکومت مطلوب نہیں. معاذ اللہ، حکومت کی طلب تو حرام ہے. حکومت کا طالب بننا در حقیقت محمد رسول اللہ کے راستے سے ہٹ جانے کے مترادف ہے. ہاں، دین کو نافذ کرنے کے لیے اگر کبھی ذمہ داری کا بوجھ بھی اٹھانا پڑے تو اٹھانا لازم ہوگا، لیکن طلب حکومت جو ہے وہ حرام ہے، جائز. ہمیں شریعت مطلوب ہے، اللہ کا قانون مطلوب. تو فرمایا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاهُمْ أَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ. حق جو آپ کے پاس آ چکا ہے نبی، اب اس کو چھوڑ کر ان کی خواہشات کی اور ان کے دباؤ کی پیروی جو ہے وہ آپ نہ کیجیے. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور منہاج مقرر کر دی. یہاں مراد کیا ہے؟ یعنی یہود، نصارہ اور امت محمد. یہود کے لیے وہ شریعت تھی، جب تک یہ شریعت نہیں آئی وہی شریعت تھی. اور شریعتیں مختلف ہیں، میں نے بارہا اس کی وضاحت کی ہے. دین ایک ہے آدم سے آج تک، اور تا قیام قیامت وہ ایک ہی رہے گا، لیکن شریعتیں مختلف نہیں. وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً. اللہ چاہتا تو تمہیں ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن یہ اللہ کی حکمت ہے، اس کے بہت سے پہلو ہیں. وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ. ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ آزماتا ہے. شریعت محمدی آئی تو وہ یہودیوں کے لیے آزمائش بن گئی کہ نہیں بن گئی؟ ہوتا کیا ہے کہ جب دین کے اندر یا دیندار گروہوں میں جب زوال آتا ہے، تو کچھ چیزیں، کچھ مظاہر، کچھ شاعر ہیں کہ جو ان کے لیے اصل شے بن جاتی ہیں، دین کی حقیقت گم ہو جاتی ہے. جیسا کہ میں نے ابھی مثال دی، رفع دین ہے یا نہیں ہے اس پر تو فیصلہ ہو جائے گا، یہ اور وہ اور سودی کاروبار دونوں کر رہے ہیں، کوئی پرواہ نہیں. یہ جو صورت ہوتی ہے، اس میں پھر آزمائش ہوتی ہے کہ جن چیزوں کے وہ پجاری بن گئے تھے. علامہ اقبال نے ایک بڑا خطرناک شعر کہا ہے، اس کی خطرناکی کی طرف لوگوں کو اندازہ نہیں ہوا، لیکن یہ کہ وہ اسی پہلو کی طرف ہے، یہ بڑی باریک حقیقت ہے. یہ کیا نہیں کوئی غزنوی کارگہ حیات میں، بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومناتھ. اہل حرم نے بھی تو سومناتھ بنا لیے ہیں، کچھ رسومات ہیں ان کو پوج رہے ہیں. اب اللہ کی پرستش نہیں، ان رسومات کی پرستش ہو رہی ہے. وہ مندر بن گئے ہیں، وہ ہے کہ جن کو مورتیاں بنا لیا گیا ہے. اللہ کی پرستش کی بجائے ان ظواہر کی پرستش ہو رہی ہے. ضرورت کس بات کی ہوتی ہے؟ ہر تجدیدی کوشش میں پھر یہ کہ اس کے اندر اصل روح پیدا کی جائے. وہ روح ہوگی، بہرحال اب تو شریعت کوئی نئی نہیں آئے گی، شریعت محمد یہ تا قیام قیامت، لیکن پہلے کیا ہوتا تھا؟ اسی طرح کے احکام آزمائش بن جاتے تھے. دیکھیے جو لوگ مکے سے چل کر آئے تھے مدینے مہاجرین، ان کی کتنی بڑی آزمائش ہوئی جب انہیں کہا گیا کہ شام کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، مکے کی طرف نہیں. کتنی بڑی آزمائش. اور پھر جب ان سے کہا گیا، جو لوگ مدینے میں ایمان لائے ہوں ان میں تصور کیجیے، عبداللہ ابن سلام جو یہودی علماء میں سے تھے، جب انہیں کہا گیا فولو وجوہ تم شطرا، اب مسجد حرام کی طرف رخ کر لو، کتنی بڑی آزمائش ان کی ہو گئی ہوگی کہ میرا سابقہ ماضی پورا آج میں اس سے کٹ رہا ہوں، وہ جو قبلہ رہا آج تک وہ قبلہ ترک کر کے ادھر رخ کر رہا ہوں، آزمائش ہو گئی تو ہو گئی. اسی لیے فرمایا اللہ تعالیٰ تمہیں جانچنا چاہتا تھا، پرکھنا چاہتا تھا، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرنا چاہتا، بلکہ یہ کہ در حقیقت ان آزمائشوں سے معلوم ہوتا ہے کہ کون سرکار کا وفادار ہے، کون بینگن کا وفادار ہے. اصل شے تو یہ ہے کہ معلوم ہو کہ اللہ کی وفاداری ہے. اللہ نے حضرت موسیٰ کے ذریعے یہ حکم دیا، مان لیا. اب اللہ نے، اسی اللہ نے حضرت محمد کے ذریعے یہ حکم دیا، مان لیا. اسی اللہ نے حضرت محمد کے ذریعے وہ حکم دیا کہ شمال کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، مان لیا. اسی اللہ نے اسی محمد کے ذریعے سے حکم دیا فولوا وجوہکم شطرہ، اب مسجد حرام کی طرف رخ کرو، مان لیا. معلوم ہوا کہ اصل وفاداری اللہ کے ساتھ نہ ظواہر کے ساتھ، یہ ہے اصل شہ جس کو یہاں بیان فرمایا. اللہ چاہتا تو ایک امت بنا دیتا، پھر یہ امتحان کیسے ہوتے؟ اس تغیر و تبدل سے اللہ تعالیٰ امتحان کرتا رہا، چھانٹی کرتا رہا، کس کی وفاداری اللہ کے ساتھ ہے، کسی خاص رسم کے ساتھ نہیں، کسی خاص شکل کے ساتھ نہیں، کسی خاص معین صورت کے ساتھ نہیں، بلکہ یہ کہ اصل وفاداری اللہ کے ساتھ. ولاکل یبلوکم فیما آتاکم فاستبقوا الخیرات. تو اے اہل ایمان، اے مسلمانوں، تم تو اپنا اصول بنا لو کہ ہر خیر کے پیچھے چلنا، فاستبقوا الخیرات، دوڑ لگاؤ خیر میں، بھلائی میں، نیکی میں، دوسرے سے آگے نکلنے کی. اللہ مرجعکم جميعا فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون، تم سب کو اللہ ہی کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا کن کن چیزوں میں تم اختلاف کرتے رہے. وانحكم بينهم بما انزل الله ولا تتبع اهواءهم، دوبارہ دہرا کر حضور کو حکم دیا. اس سے آپ اندازہ کیجئے کہ حضور پر دباؤ کتنا سخت پڑتا تھا کہ جس کی وجہ سے بار بار تکرار کر کے لایا جا رہا ہے، نبی ڈٹے رہیے اور حکم دیجئے، فیصلہ کیجئے اسی کے مطابق جو اللہ نے نازل فرمایا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کیجیے. واحذرہم، اور بچتے رہیے، ڈرتے رہیے ان سے، خبردار رہیے، چوکس رہیے. ان یفتنوں کام باز ایمان صلی اللہ علیہ، کہ یہ آپ کو دباؤ ڈال کر پچلا نہ دے کسی ایسی چیز سے جو اللہ نے نازل فرمائی. اس لیے کہ جب تک چوکس نہ رہے آدمی، جیسے کہ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وہیں کاد یفتنون کان الذی اوحینا الیک لتفتری علینا غیرہ، اے نبی یہ تو ادھار کھائے بیٹھے، تلے ہوئے ہیں کہ آپ کو بچلا دے اس چیز سے جو ہم نے آپ پر نازل کی ہے، کہ آپ کچھ اور اپنی طرف سے گھڑ کر ہماری طرف منسوخ کر دیں. وَإِذَا لَتَّخَذُوا خَلِيلًا، اور پھر یہ آپ کو اپنا دوست بنا لیں گے، جھگڑا ختم ہو جائے گا. وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِنْتَ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اور اگر ہم نے ہی آپ کے قدموں کو جبائے نہ رکھا ہوتا تو کوئی عجب نہیں کہ آپ ان کے دباؤ میں کچھ آئی جاتے. یہ ہم نے آپ کو صبر عطا فرمایا، استقامت عطا فرمائی، تثبیت قلب اور تثبیت قدم آپ کا جو ہے وہ ہمارے سہارے پر ہے. وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ، صبر کیجئے، ڈٹے رہیے، اور آپ کے صبر کے لیے سہارا تو اللہ کے سوا کون ہے. بَيْنَّ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور لوگوں میں تو بڑی تعداد، کثیر لوگ انہی کی ہے جو فسق کی طرف راغب ہیں، وہ تو اللہ کی راستے کی بجائے کوئی اور راستہ چاہیں گے. اَفَحُکْمَ الْجَاہِلِيَّةِ يَبْغُونَ، یہ وہی فسق کی شرح ہو گئی جسے ہم نے گفتگو شروع کی تھی. تو کیا یہ جاہلیت کا حکم چاہتے ہیں؟ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ حُكْمًا لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور جو لوگ صاحب یقین ہوں ان کے لیے تو اللہ کے حکم سے بہتر حکم اور کوئی نہیں. تو حضرات آخر میں پھر آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ علماء کا جو ایک اجتماعی کنونشن ہو رہا ہے متحدہ شریعت محاذ کے زیر عنوان، اس میں آپ حضرات زیادہ سے زیادہ تعداد میں شریک ہوں، وہ جگہ کم ہو تو کوئی پرواہ نہیں، آپ کی موجودگی وہاں پر یوں سمجھیے کہ آپ اللہ کی نگاہوں میں اپنے آپ کو رجسٹر کرائیں گے کہ اس چیز میں آپ کی بھی تائید شامل ہے. وہاں اگر ہجوم نظر آئے لوگوں کا، یہ وہ چیز ہوگی جو ان حضرات کو بھی آنکھیں کھولنے پہ مجبور کرے. میں ان میں سے کسی کو یہ نہیں کہتا کہ وہ بدنیتی کے ساتھ یہ کر رہا ہے. ہوتا ہے بعض اوقات کوئی چیز زیادہ اہم ہو کر نگاہوں میں سامنے آ جائے، وہ سمجھتے کہ جمہوریت کے تقاضے اور اس ملک کے مختلف علاقوں کے لوگوں کی جو بھی ایک آپس کے اندر اس وقت ہے معاملات کے اندر کھینچ تان، اس کا صحیح فیصلہ اگر نہیں ہوگا تو ملک جو ہے وہ تباہی کے گھڑے پر کھڑا ہوا ہے. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا، میں ان سے متفق ہوں، کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ شریعت کا معاملہ اس سے بالا تر ہونا چاہیے، ہمیں ان چیزوں کے اندر اپنے اختلاف کو رکھے برقرار. ایک دوسرے کو، بلکہ شاید اگر ہم اس طریقے سے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو جائیں تو اس میں بھی ہماری جو ہے کوئی اپنی افہام و تفہیم کے ذریعے سے کوئی متحدہ رائے جو ہے وجود میں آ جائے، اور وہ شکل اس ملک کے عوام کے سامنے نہ آئے کہ وہی دیوبندی ہے ایک حلقہ ادھر ہے ایک حلقہ ادھر، وہی اہل حدیث ہے ایک جمعیت وہ ہے ایک جمعیت وہ ہے، وہی بریلوی ہے ایک وہ جمعیت علماء اسلام ہے، اور یہ علماء جو ہے مولانا مفتی محمد حسین نعیمی اور وہ مولانا اظہری اور مختلف علماء لاہور کے، مفتی غلام سرور صاحب قادری، اور ایک اجتماع میں آئے تھے جو یہ جامعہ نظامیہ کے ہیں مفتی عبد القیوم صاحب ہزاروی، یہ سب بریلوی مکتب فکر کے لوگ ہیں، یہ سب کے سب جو ہے یہ کچھ ادھر کچھ ادھر کی بجائے اللہ کرے کہ ایسا ہو جائے اور ہر شخص جس کا بھی کسی اہم آدمی سے کوئی رابطہ ہے وہ آج اور کل کو اس کام کے لیے وقت کرے کہ ان سے ملے، یہ خدا کے لیے ان معاملات کو انہیں رکھو اپنی جگہ پر، جو اختلاف تمہارا سیاسی ہے لیکن شریعت کے معاملے میں ایک پلیٹ فارم پر آ کر جمع ہو جاؤ، تو جو بھی آپ اس میں وقت لگائیں گے محنت کریں گے انشاءاللہ تعالی اس کا آپ کو اجر ملے گا، اور پھر یہ کہ کم سے کم وہ پرسوں اس 9 بجے سے لے کر 2 بجے تک یہ آپ یہ سمجھیے کہ یہ آپ اللہ کی راہ میں ہو، چاہے وہاں کھڑے رہے بیٹھنے کی جگہ نہ ملے کوئی پرواہ نہیں، لیکن آپ کو جانا ہے صرف وہ جو آتا ہے فاکتبنا مع الشاہدین، پروردگار ہمارا بھی نام لکھ لے گواہوں کے اندر کہ ہم اس کام کے اندر ہماری تائید شامل ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔